أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام قدر الرجل على قدر همته وصدقه على قدر مروته وشجاعته على قدر انبته وعفته على قدر غیرتِ. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا نورانی فرمان نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 47 سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے، قدر الرجل علی قدر ہمتہ، ہر انسان کی قیمت اس کی ہمت کے مقدار میں ہے، جتنی اس کی ہمت بلند ہے اتنی ہی اس کی قیمت بھی بلند تر ہے، اور جتنی انسان کی ہمت پست تر ہوگی کم تر ہوگی اتنی ہی انسان کی قیمت کم تر ہے. اور پھر فرمایا وَصِدْقُهُ عَلَى قَدْرِ مُرَوَّتِهِ، اور انسان کی صداقت و سچائی انسان کی مردانگی کے مقدار میں ہے، جتنی مردانگی انسان کے اندر و جوان مردی زیادہ ہوگی اتنی ہی صداقت و صدق انسان کے اندر زیادہ ہوگا، اور جس قدر مردانگی و جوان مردی کم ہوگی انسان کے اندر اسی حد تک اس کی صداقت اور اس کی سچائی بھی کم ہوگی. وَشَجَاعَتُهُ عَلَى قَدْرِ أَنِفَتِهِ، اور انسان کی شجاعت اس کی حمیت اور اس کی غیرت کے اوپر موقوف ہے. انسان اتنا شجاع ہے جتنا اس کے اندر حمیت و دفاع کا جذبہ موجود ہے. اگر جذبہ دفاع انسان کے اندر و عکس العمل کی صلاحیت انسان کے اندر نہ ہو شجاعت نہیں ہے. وَعِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَيْرَتِهِ، اور عفت و حیا و شرم انسان کی غیرت کے قدر مقدار میں ہے، جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی عفت و حیا و شرم ہے انسان کے اندر. اگر انسان کے اندر غیرت زیادہ ہو عفت بھی زیادہ ہے، اور اگر غیرت کم ہو جائے عفت بھی کم ہو جائے گی، انسان کے اندر حیا کی کمی ہوگی. یہ نورانی فرمان امیر المومنین کا، جس میں چند جملے بتائے گئے ہیں، وہ بہت ہی بنیادی اصول و ضابطے ہیں در حقیقت حیات انسانی کے لیے، ہر شعبہ زندگی کے لیے، ہماری انفرادی زندگی کے لیے بھی یہ ہدایت کے بنیادی اصول ہیں، ہماری اجتماعی زندگی کے لیے، مذہبی زندگی کے لیے، سیاسی زندگی کے لیے، سماجی زندگی کے لیے، معاشرتی زندگی کے لیے بنیادی اصول ہیں. چونکہ نظام امامت ایسا نظام ہے، یوں نہیں کہ انسان جیسا بھی ہو اور اس میں فقط حکومتی ڈھانچہ اور حکومت کے سربراہ کا نام امام ہو، یہ نظام امامت نہیں بن جاتا. نظام امامت وہ نظام ہے جس میں معاشرہ اور سوسائٹی کا ڈھانچہ بھی اسی تناسب سے ہو جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ہر نظام ایک خاص ماحول کے لیے ہے، اگر ماحول اس نظام کے مطابق نہ ہو اور سازگار نہ ہو نظام عملی نہیں ہو سکتا۔ جیسے پاکستان میں جمہوریت ہے کہ یہ جمہوریت پاکستان میں یا افغانستان میں یا ان جیسے ممالک میں ممکن نہیں ہے، جمہوریت کے لیے آمادہ نہیں ہے یہ معاشرہ، سازگار نہیں ہے یہ معاشرہ، ماحول کسی اور نظام کا ہے اور ٹھونسا ہوا اس کے اوپر کوئی اور نظام ہے، اور جب نظام کے لیے ماحول تیار نہ ہو صورتحال یہی بن جاتی ہے جو اس وقت ہے کہ وہ نظام بھی فاسد ہو جاتا ہے، ماحول بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا ماحول جاگیردارانہ ماحول ہے، فیوڈل ماحول ہے، یہاں پر نہ عوام میں اور نہ خواص کے اندر جمہوریت کے لیے ابھی آمادگی نہیں ہے، جمہوریت ایک خاص ماحول کے لیے، ایک خاص ایسے حالات کے لیے ہے جہاں پر نظام جمہوری کے تقاضے موجود ہوں۔ نظام الہی نظام امامت ہے، امامت صرف یوں نہیں کہ اقتدار پہ آ کے بیٹھ جاؤ، ایوان اقتدار پہ قبضہ کر لو، بیت المال آپ کے اختیار میں آ جائے اور خرچ کرنا آپ کے حکم سے ہو، یہ امامت کا نظام ہو جائے۔ مثلا جیسا بھی نظام ہے اس میں امام کو اگر حکومت سپرد کر دی جائے یہ نظام امامت نہیں ہو جاتا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب حکومت سنبھالی تو فرمایا کہ میں جو کچھ بنا ہوا ہے پہلے سے وراثت میں ملا ہے ہمیں ڈھانچے کے طور پر، اس سب کو بدلنا ہے، قدریں بدلنی ہیں، ڈھانچہ بدلنا ہے، معیارات بدلنے ہیں، جب تک معیارات نہیں بدلتے تو میری حکومت کے قابل نہیں ہو، یا میں تمہارے جیسا ہو جاؤں جیسے تم ہو ویسا نظام حکومت ہو جائے، یا جیسا نظام حکومت ہے ویسا تمہیں بننا ہوگا۔ اور یہی کشمکش رہی، امیر المومنین ان لوگوں کو بدلنا چاہتے تھے تاکہ وہ امیر المومنین کے مقابلے میں آ جاتے تھے کہ امیر المومنین ویسے ہو جائیں جیسے لوگوں کا تقاضا ہے، اور یہی کشمکش چند سالہ حکومت کے اندر باقی رہی، جاری رہی، اور نہایتاً نتیجہ وہ ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے متعدد موقعوں پر و از جملہ خطبہ معروف نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار، میں نے انہیں تھکا دیا ہے، انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے، میں ان سے تنگ آ گیا ہوں، یہ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں، اب وقت جدائی ہے، انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے، یہ میرے لائق نہیں ہیں، میں ان کے لیے مناسب نہیں ہوں، جس کے یہ حقدار ہیں وہ ان کے اوپر مسلط کر دے، اور جن کا میں حقدار ہوں ایسے پیروکار مجھے عطا کر دے۔ یہ مناسبت یا بے تناسبی اس وقت موجود تھی، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اگرچہ یہ گسالہ جمہوریت کا، یہ سامری کا گسالہ، یہ کوئی یوں نہیں کہ آئیڈیل نظام ہے، لیکن جہاں جس ماحول کے لیے ہو اس ماحول کو کم از کم اتنا اس میں گنجائش ہو کہ جمہوریت اس کے اندر پنپ سکے۔ فیوڈلزم میں، جاگیرداری نظام میں جمہوریت جب آتی ہے تو جاگیردار ہی جمہوری بن کر اور جمہوری پارٹیاں بنا کر اور جمہوریت کے آوانوں میں پہنچ جاتے ہیں، وہی جاگیردار ہی پہنچ جاتے ہیں، اور جاگیرداروں کے نظام کا نام بدل جاتا ہے، جمہوریت اس کا نام پڑ جاتا ہے۔ یہ جو رہنمائیاں ہیں نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، وہ اصول ذکر فرما رہے ہیں کہ جن اصولوں پر اگر انسان آئے، یا وہ حکمتیں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ان حکمتوں کو انسان اپنا لے تو اس وقت ایک خاص حکومت کے قابل انسان بن جاتا ہے، حکومت علوی حکمت علوی سے قائم ہو سکتی ہے۔ اگر حکمت علوی کو انسان نہ سمجھے، حکمت علوی کو بروئے کار نہ لائے، حکومت علوی ہرگز قائم نہیں ہو سکتی۔ دو راہیں ہیں لوگوں کے سامنے، علی علیہ السلام نے بھی یہی بیان فرمایا ہے کہ دو راہیں ہیں ہمیشہ لوگوں کے سامنے، ایک حکمت کا راستہ اور ایک حماقت کا راستہ۔ اگر یہ مہربانی کریں لائٹ کو آف کر دیں گے، تھوڑی شکریہ، درود پڑھیے محمد والا۔ ایک حکمت کا راستہ ہے اور ایک حماقت کا راستہ ہے. حکمت کے راستے سے جو امت اپناتی ہے, رائے حکمت کو اپناتی ہے اور حکمت کے نتائج اس کو حاصل ہوتے ہیں, اور وہ ملت و قوم جو حماقت کا راستہ اپناتی ہے یا اس کے اندر موجود خواص حماقت کی راہوں پر چلاتے ہیں اور چلتے ہیں, وہ حماقت کے اپنے نتیجے ہیں. آج پاکستان میں جو صورتحال ہے موجود, مجموعی طور پر موجود ہے پاکستان کے اندر صورتحال, ہر حوالے سے آپ پاکستان کے سماجی حالت, سیاسی حالت, مذہبی حالت اور معیشتی حالت جس کو بھی اگر مد نظر رکھیں, جس پہلو کو, تو سوائے حماقت کے اس کے پیچھے کوئی اور عمل نظر نہیں آتا. حماقت ہی حماقت نظر آتی ہے, اور نہ صرف دو دن کی یا چار دن کی یا دو چار سال کی حماقت ہے, اس کے پیچھے 60 سالہ حماقت موجود ہے. 60 سالہ حماقت کا نتیجہ یہ نکلا ہے جو جس میں آج جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں اور جو کچھ سہ رہے ہیں اور جو کچھ بھگت رہے ہیں. کس طرح یہ پاکستان بدلے گا؟ مزید حماقتوں سے نہیں بدلے گا. یعنی بڑے احمق آ کر چھوٹے احمق جو کچھ کر گئے ہیں ان سے بڑے احمق آئیں, یا ایک حماقت کا طبقہ ہٹے دوسرا احمق طبقہ آ جائے, اس سے یہ ملک اور بدتر ہوگا, نابودی کی طرف چلا جائے گا جیسا کہ جا رہا ہے. اب نئے نئے تازہ نفس احمق میدان میں اترنے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ اس ملک کو جو کسر رہ گئی ہے وہ بھی اس کا نکل جائے. اور عموماً ہر آدمی پریشان بھی ہے, ہر آدمی اس انتظار میں ہے کہ کیسے یہ ملک ٹھیک ہوگا, کس طرح سے یہ حالات ٹھیک ہوں گے, آیا ٹھیک بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. مایوسی کا عالم طاری ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے بتایا کہ نہ ہر قسم کے حالات کو بدلا جا سکتا ہے, اور حماقت سے اسے بدتر بھی کیا جا سکتا ہے, حکمت سے اسے بدلا بھی جا سکتا ہے. یہ حکمت لوگوں کو سمجھ میں آنا ضروری ہے. اگر یہ حکمت فقط سینہ علی میں موجود ہو, یہ حکمت فقط ذہن شریف علی میں موجود ہو اور لوگوں کے سینوں پہ نہ اترے, اس وقت یہ حکمت اثر نہیں دکھا سکتی. اس حکمت کو لوگوں کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے کہ لوگ قبول کریں اس حکمت کی راہ کو, اور ان حکمت کی راہوں پر چل کر انسان اپنے آپ کو ان حماقتوں کے نتیجوں سے بچائے جن پر دوسرے چل چکے ہیں. اس وقت ضرورت ہے کہ قوم, امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ہمیشہ قوموں کو جب نصیحت فرماتے, ہدایت کرتے و رہنمائی کرتے, ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ قومیں اپنا راستہ جدا کریں, احمق حکمرانوں سے اپنا راستہ جدا کریں, قوم فروش لیڈروں سے اپنا راستہ جدا کریں, وطن فروش سیاستدانوں سے اپنا راستہ جدا کریں, قومیں اپنا راستہ الگ کریں. کہ یہ ابھی مشکل پاکستان میں رہتی ہے وہ باقی ہے کہ قومیں اپنا راستہ چننے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, قومیں اس حد تک ابھی نہیں پہنچی کہ اپنا راستہ الگ کر لیں ان لوگوں سے, ان احمقوں سے جنہوں نے ملک کے حالات یہاں تک پہنچائے ہیں, جنہوں نے ناامنی اس حد تک پہنچا دی ہے, جنہوں نے ہر چیز نیست و نابود و تباہ کر دی ہے. قوموں کو چاہیے کہ اپنے راستے جدا کریں. یہ اہم ترین قومی فریضہ ہے اس وقت کہ قوم اپنا راستہ الگ کرے, ان لوگوں سے اپنا راستہ الگ کرے جو قوم فروشی یا ملت فروشی و دین فروشی حماقت کے ذریعے سے کر رہے ہیں. ہر سطح پر اپنا راستہ قوم جدا کرے, سیاست میں اپنا راستہ ان سے جدا کرے, دین میں اپنا راستہ ان سے جدا کرے, معاشرت میں اپنا راستہ ان سے جدا کرے, تعلیم میں ان تاجروں سے اپنا راستہ جدا کرے. اور اگر نہ کر سکے, یہ قوم انہی احمقوں کے پیچھے چلتی رہی اور انہی احمقوں کو ووٹ دینے کے لیے تیار بیٹھی رہی, پھر اس قوم کو کوئی بھی نہیں بچا نہیں سکتا. وہ اصول حکمت کے جو امیر المومنین نے بیان کیے ہیں اور جو دین میں ہیں, کہ الحمدللہ میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسے زمانے میں ہیں کہ جب یہ اصول دنیا کو بتائے جا چکے ہیں, روشناس کرا دیے گئے ہیں, جن سے آگاہ کر دیا گیا ہے. آپ عصر امام خمینی میں ہیں الحمدللہ, عصر انقلاب اسلامی میں ہیں, عصر انفجار نور میں ہیں. ہم زمانہ نار میں نہیں, زمانہ نور میں ہیں. نور کے زمانے میں اندھیرا, نور کے زمانے میں یہ ظلمت, نور کے زمانے میں یہ تاریکی, یہ قابل قبول نہیں ہے. وہ چیز جو قوموں کو اپنانی ہے اور ظاہر ہے کہ قوم راستہ بدل نہیں سکتی جب تک اس کی جوان نسل و نئی نسل اپنے راستے الگ نہ کرے، چونکہ دوسروں کے لیے راہیں بدلنا، جن راہوں پر چل چل کے وہ عادی ہو چکے ہیں وہ راہیں بدلنا مشکل ہے، لیکن جنہوں نے ابھی راہیں اپنانی ہیں و انتخاب کرنی ہے وہ آسانی سے راہیں بدل سکتے ہیں۔ جو کئی سو و کئی ہزار کلومیٹر غلط راہوں پہ چل کے آگے جا چکے ہیں وہ ذہنی طور پر بھی راہیں بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چونکہ انہیں ڈر لگتا ہے، وہ بزدل ہیں، وہ خوفزدہ ہیں کہ اگر ہم نے آج یہاں مان لیا کہ ہم غلط راہ پر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جتنا سفر کیا ہے یہ سارا غلط ہے ہمارا، اس غلطی کو چھپانے کے لیے مزید غلطیاں کرنے کے لیے تیار ہیں، مزید غلط راہوں پر جانے کے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ نسل جس نے ابھی غلط راستہ نہیں شروع کیا، ابھی اس نے چننا ہے، ابھی اس نے انتخاب کرنا ہے، ابھی کئی کلومیٹر غلط راہوں پر نہیں گئے، ان کے لیے آسان ہے درست راستوں کو چننا اور شعبدہ بازوں سے ان راہوں کو جدا کرنا، الگ کرنا۔ یہ عزیزان نقطہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ رکھنی ہے، کس طرح بدلیں گے ہم، حماقت کی راہوں کو چھوڑ کے حکمت کی راہوں پر کیسے آئیں گے۔ یہ راستہ جو ہمیں آئمہ اطہار نے بیان فرمایا اور آج اس زمانے میں ہمیں اس رہبر عزیز و گران قدر نے و رہبر کبیر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جس سے آگاہ کیا، وہ اصول، وہ حکمتیں اور وہ آفتیں جن سے ہمیں بچنا ہے، جن حکمتوں کو اپنا کر آفتوں سے بچنا ہے ہم نے، ان آفات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس سے قبل جو اشرہ تھا وہاں اسلامی ریسرچ سینٹر میں آفات امت موضوع قرار دیا تھا، یہاں پر یہ حکمت امیر المومنین حکمت نمبر 47 کو آپ کی اس خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، لیکن نقطہ وہی ہے، بس وہی جاری ہے۔ امیر المومنین نے وہ حکمتیں بیان کی جن سے آفات سے ہم بچ سکتے ہیں، یا ان آفات کی نشاندہی کی جن آفات میں مبتلا ہو کر انسان اس حالت میں آ جاتا ہے جہاں پر آج ہم مبتلا ہیں۔ ظاہراً پیچھے سر و صدا جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے ہے، تو آگے جگہ ہے، مزید آگے جگہ ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ان آفتوں میں سے چند آفات جن کا اس مجلس میں ذکر ہوا، آپ میں سے جو عزیزان نہیں تھے وہ سن سکتے ہیں، نیٹ کے اوپر موجود ہے یا دیگر ذرائع سے آپ انہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک آفت وہاں ذکر ہوئی تھی بے شعوری، جو سب سے بڑی آفت ہے، ام الآفات، آفت یعنی بیماریاں جو ایک قوم کو، ملت کو لگ جاتی ہیں اور اسے ناتوان کر دیتی ہیں۔ جس طرح جسمانی طور پر انسان کو کوئی بیماری لگتی ہے اور جسم کو نحیف، لاغر اور بے طاقت کر دیتی ہے، یہ جسم اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، چلنے کے قابل نہیں رہتا، اسی طرح بعض اوقات امتوں کو، ملتوں کو، قوموں کو ایسی آفات لگ جاتی ہیں، بیماریاں جو ان کی طاقت کو ختم کر دیتی ہیں۔ کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود، عظیم نفری رکھنے کے باوجود، بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود، کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود، وہ ملت کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ یہ ناتوانی اور یہ کمزوری ملت کے اندر جب پیدا ہو جائے، وہ اپنی قومی فریضے انجام نہیں دے سکتی، ملی فریضے انجام نہیں دے سکتی، امت کی ذمہ داریاں آفت زدہ قوم انجام نہیں دے سکتی۔ وہ جو آج ہم ہو رہا ہے ہم سے، ہم اپنے قومی فریضے، ملی فریضے اور امت کے فریضے انجام دینے کے قابل نہیں رہے۔ کمزوری اس حد تک آ گئی، ناتوانی اس حد تک آ گئی کہ ہم اس قابل نہیں رہے۔ ہمیں نسخے دیتے ہیں کہ ان نسخوں کے ذریعے سے آپ اپنی کمزوریاں دور کر سکتے ہو، لیکن عزیزان یہ نسخے ہمیں مزید ناتوان کرتے ہیں، چونکہ احمقانہ ہے۔ جس طرح بعض اوقات کسی ایسے کمزور جسم والے انسان کو کوئی پنساری یا کوئی ایسا جعلی حکیم کوئی ایسا نسخہ دے دیتا ہے کہ وہ ریکھی طاقت بھی اس کے بدن سے نکل جاتی ہے، وہ بھی اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. بعض اوقات امتیں بھی ایسے پنساریوں یا شعبدہ بازوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں, وہ ان کو ایسے نسخے دیتے ہیں جس سے تھوڑی بہت جو طاقت ہے وہ بھی ان میں ختم ہو جاتی ہے, جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. کہ ہم ان آفات سے بچنے کے لیے جن حکیموں پنساریوں کی طرف جاتے ہیں وہ مزید ہمیں ضعیف, وہ مزید ہمیں کمزور کر رہے ہیں. ان آفات میں سے ایک پہلی آفت بیماری بے شعوری ہے, یعنی بصیرت کا نہ ہونا. اجتماعی بصیرت, دینی بصیرت, قومی بصیرت, ایسی بصیرت جس سے انسان حالات کو درست تشخیص دے سکے, اپنا مقام اس میں درست سمجھ سکے, اپنے دشمن کو صحیح پہچان سکے, اس کی دشمنی کو سمجھ سکے, اپنی نجات کی راہوں کو سمجھ سکے, ان راہوں پہ چلنے کے لیے جو طریقے ہیں انہیں سمجھ سکے, راہبروں کو پہچان سکے, مقصد کی شناخت کر سکے. یہ سب بصیرت. بصیرت انسان کی باطنی اور اندرونی روشنی کو کہتے ہیں, جو انسان کے دماغ میں, دل میں خدا ڈال دیتا ہے, کہ جب انسان خود چاہتا ہے البتہ اپنی بصیرت بڑھانا. جس طرح بصارت ہے, بینائی کبھی کمزور ہو جاتی ہے وہ کبھی ختم ہو جاتی ہے, اسی طرح اندرونی دید بھی, نگاہ بھی ہے, بصیرت کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی ختم بھی ہو جاتی ہے. اور بے بصیرت جب قومیں ہو جائیں پھر ان کے اوپر یہی حالات طاری ہوتے ہیں, ان کے اوپر رحم نہ کھانے والے حکمران مسلط ہو جاتے ہیں, اور ان کے اوپر رحم نہ کھانے والے رہنما مسلط ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر رحم نہ کھانے والے درندے مسلط ہو جاتے ہیں. یہ بے بصیرتی کی علامت ہے جو تشخیص نہ دے سکے. دوسری آفت جو وہاں ان مجالس کے اندر عرض کی, اور عرض کیا کہ آپ بھی وقت نکال کر اس گفتگو کو سماعت فرمائیں تاکہ اس گفتگو سے اس کا ربط مل جائے, میں صرف اشارے کر رہا ہوں. ایک آفت اور جو امتوں کے اندر ہے, کہ وہ جیسے بھی حالات ہوں ان کے اندر راضی رہنا, یہ رضا, ہر حال میں راضی رہنے کی بیماری. کچھ لوگوں کو بتا دی جاتی ہے کہ آپ ہر حال میں راضی رہو, غلط حالت ہے تو بھی راضی رہو, فاسد حالت ہے تو بھی راضی رہو, گناہ کی حالت میں ہو تو بھی راضی رہو, اطاعت کی حالت میں ہو تو بھی راضی رہو, مناسب ترین حالات ہیں تو بھی نامناسب حالات ہیں, ہر حال میں راضی رہنا. یہ بڑی آفت ہے جو قوموں کو لگ جاتی ہے. بعض قومیں ہر حال میں راضی ہیں, جیسے بھی رکھو راضی ہیں, غلام بنا کے رکھو راضی ہیں, ذلت پہ راضی ہیں, نقبت پہ راضی ہیں, فقر و فاقہ پہ راضی ہیں, پسماندگی پہ راضی ہیں, مظلومیت پہ راضی ہیں, ستم دیدگی پہ راضی ہیں, ستم رسیدگی پہ راضی ہیں, ہر چیز کے اوپر حقارت پہ راضی ہیں. تیسری آفت یہ عرض کی تھی کہ اس احساس کو, یہ تیسری آفت بیچارگی تھی, یعنی احساس حقارت و بیچارگی کرنا کہ ہم بیچارہ لوگ ہیں, ہم بیچارے ہیں, جس طرح عموماً ہماری زبانوں پر جاری ہوتا ہے. ہم کسی کے ساتھ اظہار ہمدردی جب کرتے ہیں تو اس کے لیے لفظ بیچارہ استعمال کرتے ہیں, وہ بیچارہ مارا گیا, وہ بیچارہ اس کے ساتھ یہ ہوا, وہ بیچارہ. بیچارہ یعنی ایسا پھنسا ہوا آدمی جس کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہو, کوئی رائے حل نہ ہو, کچھ سوجھتا نہ ہو اس کو کہ مجھے نجات کیسے پانی ہے, مجھے جانا کدھر ہے, مجھے نکلنا کہاں سے ہے, جس کے اوپر سارے راستے بند ہو چکے ہوں. اس انسان کو کہتے ہیں بیچارہ انسان, جو بند گلی میں جا پہنچا ہو, کوئی چارہ نہیں ہے ابھی, اور جو کچھ کرنا ہے دشمن نے کرنا ہے, یہ بیچارہ انسان ہے. یہ تیسری آفت ہے احساس بیچارگی میں مبتلا ہو جانا, کہ حکومتیں, حکمران اور یہ استکباریت بیچارگی کا احساس قوموں کے اندر زیادہ ڈال دیتے ہیں کہ تم تو ہو ہی بیچارے لوگ, تم تو ہو ہی بیچارہ قوم, تم تو ہو ہی بیچارہ ملت. اور ملت بھی اس احساس کو مان لیتی ہے, چونکہ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں بیچارے, میڈیا پہ آتے ہیں پڑھے لکھے دانشور یہ کہتے ہیں بیچارے, بعض گھروں کے اندر, بعض علماء ممبروں کے اوپر, بعض فلاں کے اوپر, یہ سب ہمیں بتاتے ہیں ہم بیچاری قوم ہیں. تو بس ہم بیچارے ہیں, شیعہ بیچارے ہیں, بیچارے شیعہ اس ملک کے اندر. یہ بیچارہ بیچارہ کہہ کے ہم نے مان لیا کہ ہم بیچارہ قوم ہیں. یہ تیسری آفت ہے. چوتھی آفت اس حقارت کے احساس و بیچارگی کے احساس و مجبوری کے احساس کو مقدر مان لینا. کچھ ایسے دیندار مذہبی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ تمہارا مقدر ہے, اللہ نے تمہاری تقدیر میں یہی بیچارگی لکھی ہے, یہ حقارت لکھی ہے, یہ پسماندگی لکھی ہے, اور ہم نے اس کو عین عبادت سمجھ کر مان لیا کہ ہمارے مقدر میں بے چارگی ہے، اس کو دوسروں نے مذہب ہمیں ایسا بتایا کہ جو جیسے بھی ہم ہیں اس کو کہہ رہے ہیں یہ مقدر ہے تمہارا، ایسے مذہبی مبلغ جو ہماری اس بے چارگی کو ہمارا مقدر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ یہ تمہارا مقدر ازل سے طے تھا، تمہیں پیدا کرنے سے پہلے تمہارا مقدر یہ لکھا گیا تھا کہ اس طرح کے تمہارے ساتھ رویے ہوں، اس طرح کا تمہارے ساتھ سلوک ہو۔ یہ ایک اور آفت ہے اس قسم کا دین جو انسان میں احساس بے چارگی بڑھاتا ہو اور انسان کی بے چارگی کو مقدر قرار دیتا ہو، یہ ایک اور احساس ہے۔ ایک اور جو آفت ذکر کی اسی گفتگو کے اندر جو عموماً ملتوں کو لگ جاتی ہے اور ان کو ناتوان و کمزور و ضعیف بیماری کر دیتی ہے، یہ بیماری وہ یہ ان کے اندر ہے کہ یہ جب بے اعتماد ہو جائیں، یہ کم اعتماد ہو جائیں، اپنے اوپر بھی ان کا اعتماد ختم ہو جائے، دوسروں پر بھی ان کا اعتماد ختم ہو جائے۔ یہ بیماری جو آج ہماری قوم کے بچے بچے میں چلی گئی ہے، نہ خود پہ اعتماد ہے اس کو، خود اعتمادی ہے اور نہ ہی کسی اور پر اعتماد ہے اس کا، طبقات کا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ اتنے ہم تقسیم ہوئے، گروہ بنے، تقسیم ہوئے کہ فرد کا فرد سے اعتماد اٹھ گیا ہے، گھر کا گھر سے اعتماد اٹھ گیا ہے، دوست کا دوست سے اعتماد اٹھ گیا ہے، تنظیم کا تنظیم سے اعتماد اٹھ گیا ہے، عوام کا علماء سے اعتماد اٹھ گیا ہے، علماء کا عوام سے اعتماد اٹھ گیا ہے، علماء کا ایک دوسرے پر اعتماد اٹھ گیا ہے۔ یہ اعتماد کا فقدان، بے اعتمادی، اپنی اوپر بھی خود اعتمادی نہیں ہے۔ ہمارے جوانوں میں خصوصاً یہ کمی ہے، خود اعتمادی کی شدید کمی ہے، یعنی وہ کام جو یہ کر سکتے ہیں، خود اعتمادی اتنی کم ہے ہمارے اندر۔ توجہ کریں، ہم 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا جلوس نکالتے ہیں عاشور و چہلم کو اور اس کی سیکیورٹی کے لیے پریشان رہتے ہیں، کیا 2 لاکھ افراد جب جلوس نکالتے ہیں تو اس میں 5,000 آدمی سیکیورٹی نہیں کر سکتے؟ اگر خود اعتمادی ہو ان کے اندر، اگر خود اعتمادی ہو اپنی سیکیورٹی خود کر سکتے ہیں، اپنا تحفظ خود کر سکتے ہیں۔ آج جو ہم تحفظ کی بھیک مانگتے ہیں اور جس طریقے سے مانگتے ہیں بھیک، جس سے اور زیادہ ہماری تحقیر ہو جاتی ہے، یہ خود اعتمادی میں کمی کی وجہ سے۔ جن قوموں کے اندر خود اعتمادی موجود ہو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ عزیز من، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ یہی فرماتے تھے کہ قوموں کو باور کر لینا چاہیے، انہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں آئے گا، انہیں بچنا ہے خود، انہیں نجات دینے والا کوئی بھی نہیں آئے گا، انہیں نجات پانی ہے خود۔ یہ جتنے جملے مطالبے ہیں ہمارے، یہ فرائض تھے اپنے در حقیقت، سب فرائض تھے۔ یہ فرائض چھوڑ کے مطالبے بنا لیے ہم نے۔ کب فریضہ مطالبہ ہو جاتا ہے؟ جب فریضہ انجام دینے والے میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے، وہ فریضہ چھوڑ کے اس کو مطالبہ بنا لیتا ہے، یعنی جو کام اس کے اپنے کرنے کے ہیں وہ دوسروں سے طلب کرتا ہے کہ یہ تم کرو یہ کام۔ بقول حافظ کے کہ سالہا دل طلب جام جم آزما می کرد، یعنی کئی سال تک یہ دل جام جم مجھ سے مانگ رہا تھا، سالہا دل طلب جام جم آزما می کرد، آنچے خود داشت ز بیگانے تمنا می کرد۔ جو اس کے اپنے پاس تھا وہ غیر سے مانگ رہا ہے، جو اپنے دامن میں تھا وہ غیر سے مانگ رہا ہے۔ یہ آج ہماری حالت ہے کہ اس ملک کے اندر تشیعوں کے دامن میں جو کچھ ہے، تشیعوں کے دامن میں جو کچھ ہے وہ ہم غیر سے مانگ رہے ہیں، وہ ہم دوسروں سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ عزیز من، آپ دیکھیں، جا کر اس شہر میں دیکھیں، کوئٹہ میں جا کر دیکھیں، باقی شہروں کے اندر اپنی نفری دیکھیں ہم اور اپنی حالت دیکھیں ہم، خدا شاہد ہے یہ تعداد اور حالت آپس میں سازگار نہیں ہے۔ یہ حالت بتاتی ہے کہ یہ بالکل تھوڑے سے ہیں، چند سو شیعہ ہیں پاکستان میں، حالت چند سو والی ہے لیکن نفری چند کروڑ ہے۔ چند کروڑ کی حالت یہ نہیں ہونی چاہیے جو اس وقت ہماری بن گئی ہے، یہ چند سو لوگوں کی حالت ہو سکتی ہے، چند کروڑ لوگوں کی یہ حالت نہیں ہو سکتی۔ اور جو ابھی ہماری حالت بن گئی ہے، یہ حالت ان لوگوں کی ہونی چاہیے جنہوں نے خواب میں بھی کربلا کا نام نہیں سنا، لیکن وہ جو پیدا ہی ذکر کربلا میں ہوئے ہیں، جو پلے ہی بڑے ہی کربلا میں ہیں، اور جن کا فخر ذکر کربلا کا شرف ہے جو انہیں نصیب ہوا ہے، یہ حالت اس کربلائیوں کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور باہمی اعتماد کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے. یہ وہ آفات تھی جو ان مجالس کے اندر عرض کی ہیں, انہیں دہرانا نہیں ہے, صرف میں نے ربط کلام کے لیے اشارہ کیا. چونکہ امیر المومنین علیہ السلام ایک اور نقطے کی طرف ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں, ایک حکمت ہمیں بتا رہے ہیں. حماقت کے راستے یہ ہے کہ انسان طاقتور ہو اپنے سے ضعیف تر کا محتاج ہو جائے, یہ حماقت کا راستہ ہے. حماقت کا راستہ یہ ہے کہ طبیبوں کو چھوڑ کے پنساریوں کے پیچھے جائے. حماقت کا راستہ یہ ہے کہ معلم چھوڑ کر انسان جہلا کے پیچھے جائے. حماقت کا راستہ یہ ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر کے دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ لے کہ مجھے نظر نہیں آتا, تو مجھے کہیں پہنچا دے, یہ حماقت کا راستہ ہے. حکمت کا راستہ کیا, تو اپنی آنکھ کھول, تیری آنکھ تو سالم ہے, تیرے اندر بصارت ہے, تیرے اندر بینائی ہے, تو اپنی آنکھ کیوں نہیں کھولتا؟ اپنی آنکھ کی بچت کر رہا ہے کہ اگر کھولی تو اس میں کچھ پڑ نہ جائے, خس و خاشاک نہ پڑ جائے. آنکھ استعمال کرنے سے تیرا کوئی نقصان ہوگا؟ تو بصارت جتنی استعمال کر بڑھے گی, بصیرت بھی جتنی استعمال کر اس میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں اس طرح سے ہیں عزیز من کہ جتنی استعمال کرو بڑھتی ہیں. خدا نے فرمایا تم میں نے عقل دی ابتدائی حالت میں, تم استعمال کرو اور بڑھے گی. میں نے بصیرت و شعور دیا, تم استعمال کرو اور بڑھے گا تمہارا شعور, کم نہیں ہوگا. اور اس حماقت سے ہم چھوڑ دیں اس حماقت کو, جیسے گداؤں والی حالت ہے کہ ایک گدا بینا اپنے آپ کو نابینا بنا کر کسی بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے گلی میں عصا لے کے مانگنا شروع کرتا ہے اور لوگوں سے رحم کی اپیلیں کرتا ہے, اللہ کے نام پر مجھے دے دو, اللہ کے نام پر مجھے دے دو. اور بعض لوگ اللہ کے نام پر اس کی تھیلی پہ چونی اٹھنی رکھ دیتے ہیں جو اس کی ذلت ہے. عزیز من یہ نہ ایک فرد یہ گدائی کرے تو شایع نشان نہیں ہے, اور ایک ملت بھی اگر یہی کام کرے, بینا ملت اپنے آپ کو نابینا بنا کر اور پھر کسی کے کندھے پر بچے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہ اللہ کے نام پر مجھے بچا لو, اللہ کے نام پر مجھے بچا لو, اس ملت کو خدا نہیں بچاتا. جس طرح اس خدا اس گدا کو خدا عزت نہیں دیتا, اس ملت کو جس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو نابینا بنا لیا ہو, جان بوجھ کر اپنے اعتماد ختم کر دیا ہو, خدا اس ملت کو نہیں بچاتا. ملتوں کو بچانے کے لیے ملتوں کے اندر خدا نے نجات کے طریقے رکھ دیے ہیں. انسان کو بچانے کے لیے انسان کے اندر اللہ نے وہ قوت رکھ دی ہے, وہ تعقل رکھ دیا, وہ بصیرت خدا نے رکھ دی ہے, اسے استعمال کرنا ہے ہم نے. ایک اور آفت جس کا اشارہ اس فرمان نہج البلاغہ میں ہے اور میں اسی سے استفادہ کر کے عرض کروں گا, قدر الرجل علی قدر ہمتہ, انسان کی قیمت اس کی ہمت کے برابر ہے. جتنی ہمت اس کی بلند ہوگی اتنا انسان کی قیمت زیادہ ہے. ہم عموماً جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے ہم کہتے ہیں بہت قیمتی جان اس دنیا سے چلی گئی, بڑا قیمتی انسان تھا جو اٹھ گیا ہے. وہ قیمتی انسان تھا, قیمت اس کی کیا قیمت تھی, کہاں قیمت لگی ہے اس انسان کی جو ہمارے اندر سے اٹھ گیا تھا. امیر المومنین علیہ السلام ایک فرمان میں بتاتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر وہ قیمت نہ ہو جن قیمت بڑھانے یا جن قیمت کے ذریعے سے قیمت آتی ہے انسان کے اندر, باقی تو انسان ہڈیاں ہیں, گوشت ہے, انتڑیاں ہیں. یہ انتڑیاں اگر بیچو بازار میں جا کے کتنے میں بکیں گی؟ یہ اوجری جو بازار میں حلال جانور کی بکتی ہے کتنے میں بکتی ہے؟ یہ ہڈیاں کوئی تول کے انسان کے لیے یہ انتڑیاں کتنے کی بکیں گی؟ ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. انسان کی قیمت ان ہڈیوں اس گوشت اور انتڑیوں کی وجہ سے نہیں ہے عزیز من, انسان کی قیمت اس کے نسب کی وجہ سے نہیں ہے, انسان کی قیمت ان چیزوں کی وجہ سے جو خدا نے انسان کے لیے مقرر کی ہیں. ان میں سے ایک قیمت جو بڑھتی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ہمت انسان ہے. ہمت عالی انسان کو انسان عالی بنا دیتی ہے, انسان کی قدر و قیمت کو بہت بلند کر دیتی ہے. آفت امت یہ ہے کہ جب اس ملت کی ہمت کم ہو جائے. کوتا ہمت, کم ہمت و بے ہمت ملت, یہ بہت بڑی آفت ہے جو ملتوں کو دامنگیر ہو جاتی ہے. آج یہ بیماریاں سب لاحق ہیں ہمیں, لیکن ہماری ایک اور عادت ہے, یہ میں متعدد مجالس میں اشارہ کر چکا ہوں, خصوصاً یہاں ان عزیز جوانوں کی خدمت میں عرض کروں, کہ ہمارے چونکہ کلچر خرافاتی کلچر ہے ہمارا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارا جو کلچر ہے ہندوستانی کلچر جس سے ہم سب تعلق رکھتے ہیں، ہندوستان سے مراد یعنی وہ جو ہندی برے صغیر کا کلچر ہے، ہندی کلچر، یہ خرافاتی کلچر ہے. آپ دنیا کی تہذیبوں کا مطالعہ کریں، چند تہذیبیں جو بہت پرانی ہیں و دیرینہ و قدیمی، جن میں سے ایک ہندوستانی تہذیب ہے، سخت خرافاتی تہذیب ہے، خرافاتی خرافات ہیں اس کے اندر، مذہب بھی خرافات کی بنیاد. چونکہ جب ایک کلچر خرافاتی ہوتا ہے تو کلچر کا رنگ ہر چیز پر چڑھتا ہے، مذہب پر بھی چڑھتا ہے، علم پر بھی چڑھتا ہے، اور سائنس پر بھی چڑھتا ہے، ہر شعبے کے اوپر کلچر کا رنگ چڑھتا ہے. جب بھی کوئی چیز پاکستان میں آئے گی کلچر کا رنگ اس کے اوپر فوراً چڑھ جائے گا، چونکہ یہاں ایک کلچر، ایک تہذیب پہلے سے موجود ہے. اس تہذیب کے اندر خرافات کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ بڑا پکا رنگ ہے خرافات کا اس تہذیب کے اندر، یعنی اس کی بنیادوں میں خرافات شامل ہیں ہندوستانی سوچ یا ہندوستانی تہذیب کے اندر. بیماری اگر ہو جائے تو اس کو بیماری نہیں سمجھتے، اس کو خرافاتی ذہن سے دیکھتے ہیں بیماری کو. خرافاتی ذہن کیا ہے؟ اس کے اوپر سایہ ہو گیا ہے، اس کو چاند گرہن ہو گیا ہے. یہ ہوتا ہے عموماً یہاں پر کہ اگر مثلا عورت حاملہ ہو اور چاند گرہن یا سورج گرہن لگ جائے، اور اس وقت عورت کا ہاتھ اگر پیٹ پر اوفلا ہو تو بچے کے اوپر وہ ہتھیلی کا نشان پڑ جاتا ہے. یہ صرف ہندوستان میں یہ تصورات موجود ہیں، ورنہ باقی دنیا میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، بچے کی خلقت اپنے طریقے سے ہوتی ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند، جناب ابراہیم فرزند رسول اللہ، اس دنیا سے رحلت ہو گئی ان کی، جب بقی میں دفن کر رہے تھے، ابھی بھی ان کا مزار بقی کے اندر موجود ہے، مومنین زیارت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب کرے انشاءاللہ. اس فرزند کو حضرت دفن کر رہے تھے، اور جو جب دفن ہو رہے تھے تو ادھر آسمان پر سورج گرہن تھا، اور اس وقت لوگوں نے ربط جوڑنا شروع کیا ان کا کہ رسول اللہ کے فرزند کی رحلت پر سورج بھی گریا کر رہا ہے، کالے کپڑے اس نے پہن لیے ہیں اور سوگوار ہو گیا ہے، اور اس طرح کی باتیں رسول اللہ نے ان کے چہروں پہ پڑھ لیا کہ یہ اس طرح کی سوچ بتا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ میرے فرزند کی وفات اور سورج گرہن کو آپس میں جوڑ رہے ہیں. حضرت نے فرزند کو دفن کیا اور کروایا، اور فوراً پہنچے اور لوگوں کو کہا کہ آپ سب آ جائیں مسجد النبی میں، جمع ہو جائیں مسجد میں. اکٹھے ہوئے، حضرت نے انہیں کہا کہ ذہن میں رکھو یہ دو واقعے ہوئے ہیں، میرے فرزند کی وفات ہوئی ہے اور آسمان پہ چاند گرہن، سورج گرہن ہوا ہے، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے اپنے اسباب ہیں، اس کے اپنے اسباب ہیں. خوب، حضرت اگر چاہتے فائدہ اٹھانا لوگوں کی کمزوری سے تو بہترین موقع تھا. یہ کہتے دیکھو میں اتنا بڑا رسول ہوں، میں اتنا عزیز ہوں کہ آسمان اور سورج بھی میرے فرزند کی رحلت میں سوگوار ہو گیا ہے. آج کا کوئی بھی شعبدہ باز یہی کرے گا. فرض کریں اگر کوئی سیاسی شعبدہ باز پروگرام رکھتا ہے اپنا، اور آسمان پہ بادل چھا جاتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ ہماری کرامت ہے کہ آسمان پہ بادل چھا گئے ہیں. یا مثلا کوئی اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، چونکہ خرافاتی ذہن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ خرافات ہیں، ان کو آپس میں ربط دینا یہ خرافات ہیں. بیماریاں اپنے ان کے اسباب ہیں، لیکن پاکستان میں اکثر بیماریوں کو کہتے ہیں جن ہو گئے ہیں، اکثر کو کہتے ہیں یہ جن زدگی ہے. کسی کو بھوک نہیں لگتی کہتے ہیں اس پہ جن ہو گیا ہے، اگر کسی کا قد نہیں بڑھتا کہتے ہیں جن ہو گیا ہے، اگر کسی کی ویسے طبیعت خراب ہے، ہاضمہ خراب ہے، اس کو کہتے ہیں یہ جن ہو گیا ہے. بعض موروثی غیر موروثی بیماریاں یہ سب جنوں کے سپورٹ کر دیتے ہیں جس کو جن ہو گیا. اب جب جن ہو گیا تو پھر کیا کریں؟ جب جن ہو گیا تو جن بابا کے پاس اس کو لے جائیں، اور جس ملک میں جن زیادہ چڑھتے ہو وہاں جن بابے جنوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، وہاں جن نکالنے والے، انہوں نے اپنے دھندے بنائے ہوئے ہیں بابا نے، اور وہ کہتا ہے جن میرے قبضے میں ہے، میں چڑھا ہوا جن اتار لیتا ہوں، اترا ہوا جن چڑھا دیتا ہوں. مثلا آپ لے جاتے ہیں مریض کو اس کے پاس، اور وہ یا تو مریض کو اس دنیا سے رخصت کر دیتا ہے جن سمیت کہ آئے دن سنتے رہتے ہیں آپ، یا پھر کم از کم کوئی اور، یہ بیماریاں ہیں، بہت سارے جو ایسے کیس ہیں جن زدگی نہیں ہے، بیماریاں ہیں، بیماری ہے، فزیکلی طور پر بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، ہسپتال لے کے جاؤ، چیک کراؤ اپنے بچے کو، اپنے عزیز کو، علاج کراؤ اس کا، بچاؤ اس کو، اس کو جن نہیں ہے، بیمار ہے یہ. لیکن خرافاتی معاشرے کے اندر خوب یہی ہوتا ہے کہ ہر بیماری یہ جن ہو گیا، اس پہ سایہ ہو گیا، اس پہ تعویذ ہو گیا، اس پہ فلاں ہو گیا، اس پہ بندش ہو گئی، اس پہ کالا جادو ہو گیا، اس میں کالا علم ہو گیا. خوب آپ پاکستان میں دیکھیں کالا علم توڑنے والے اتنے موجود ہیں، کالے علم کا جواب مثلا، خوب یہ جتنے لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے کالے علم کی بندش کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہر انسان پر کالا علم ہوا ہوا ہے اور ادھر سے بنگالی بابا کالا علم کا جواب بول رہا ہے. یہ کالے علم کے ماہرین نے اور ان بابوں نے یہ حال کر دیا ہمارا. جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی بیماری کو نہیں لے جاتے ڈاکٹر کے پاس کہ اس کی بیماری کی تشخیص دے، جن بابا کے پاس لے جاتے ہیں، اور جن بابے ہر گلی کے اندر موجود ہیں. جو بھی مثلا ملازمت نہ ملے جس کو، یا اچھی ملازمت نہ ملے، وہ اور کچھ بھی نہیں تو جنتری خرید لیتا ہے اور ورد کی، جنتر کی، منتر کی کتاب لے لیتا ہے، اور چاند اوٹ پٹانگ کسے گاڑ کے پھر چاند عورتیں اپنی مرید بنا لیتا ہے، پھر اس کے بعد مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ بابا جن نکالتا ہے. یہ جب جن بابا خود مریض ہوتا ہے اسپتال چلا جاتا ہے، یہ دیکھ لیا کریں ان کو، جب خود مریض ہوتے ہیں زکام کے لیے بھی جا کے اسپرین کھاتا ہے، وہاں پر پیناڈول کھاتا ہے، اور خود اپنے لیے جن کے فارمولے پر عمل نہیں کرتا، باقی آپ کی ساری مشکلات جن کے ذریعے سے حل کرتا ہے. خرافاتی کلچر میں جو چیز آئے اس کے اوپر خرافات طاری ہو جاتی ہیں. ایک اور مجلس میں اشارہ کیا، چونکہ الحمدللہ یہاں جوانان ہیں اور ظاہر اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں، وہ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا اسی طرح کا، تو میں نے ان کی خدمت میں اشارہ کیا کہ آپ اپنے حتیٰ میڈیکل میں دیکھیں، میڈیکل میں کتنی خرافات ہیں پاکستان کے اندر، طبی خرافات، فزکس کی خرافات، کیمسٹری کی خرافات، آپ اسی طرح اور دنیا کی جتنے علمی شعبے ہیں ان میں بھی خرافات. اب بس ادھر لمبی ہو جائے گی، زیادہ ادھر جانا نہیں چاہتا. خرافاتی کلچر میں ہے، کلچر میں ہر چیز پر خرافات کا رنگ چڑھ جاتا ہے. امتوں کی بیماریاں ہیں، ملتوں کی بیماریاں ہیں، معاشروں کی بیماریاں ہیں. جن نہیں چڑھتا ملتوں کو، بیمار ہو جاتی ہیں قومیں. جس طرح فرد بیمار ہوتا ہے، جسم بیمار ہوتا ہے، نفس و روح بیمار ہوتے ہیں، اسی طرح سے بعض اوقات امت بیمار ہوتی ہے، بس اوقات گھرانہ بیمار ہوتا ہے، خاندان بیمار ہو جاتا ہے. یہ بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو معالجین کے پاس لے کر جائیں، علاج کرنے والوں کے پاس لے کر جائیں، جو ملت کی بیماریوں کو سمجھتے ہیں اور نسخہ شفا اپنے آستین میں و دامن میں رکھتے ہیں، ان کے پاس لے کر جائیں، نہ جن بابوں کے پاس. ابھی پاکستانی ملت کو یہ ہو گیا کہ اس کو جن چڑھ گیا ہے، اور جن نکالنے کے لیے جن بابے سیاسی میدان کے اندر اتر کر آئے ہیں. کوئی جن بابا کدھر سے آیا، کوئی کدھر سے آیا، کوئی اندر سے، کوئی باہر سے آ کر اب سب نے دھوم مچائی ہوئی ہے، اودھم مچایا ہوا ہے. ایک کہتا ہے میرے پاس ملت آئے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس ملت آئے، اس کا مہنگائی کا جن میں نے ختم کرنا ہے، اور نا امنی کا جن میں نے. یہ جن نہیں ہے، یہ بیماریاں ہیں. بیماریوں کا علاج جن بابوں کے پاس نہیں ہوتا، بیماریوں کا علاج ان کے پاس نہیں ہوتا جن کے جھنڈے کسی کے ہوں، ایجنڈے کسی اور کے ہوں. بیماریوں کا علاج ان طبیبوں حکیموں کے پاس ہے جن کو خدا نے بصیرت عطا کی ہے. ایک با بصیرت انسان اس سرزمین پہ پیدا ہوا، علامہ اقبال، اور جس نے سمجھا ملتوں کی درد کیا ہوتے ہیں، ملتوں کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں، اور بتایا تمہاری بیماری کا نام غلامی ہے، تمہاری بیماری کا نام محکومی ہے، تمہاری بیماری کا نام بیچارگی ہے، اور اس بیچارگی سے نکلنے کا نسخہ تمہارے پاس موجود ہے. کون سا نسخہ ہے؟ کہا وہ نسخہ نہ مغرب میں ہے، نہ انگلستان میں ہے، نہ جرمنی میں ہے، نہ امریکہ میں ہے. وہاں پر یہ بزرگوار پڑھ کے اور ان کی یونیورسٹیوں میں کھڑے ہو کر اعلان کر کے، بڑی بڑی ڈگریاں، پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ کر کے وہاں کھڑے ہو کے انہیں کہا کہ یہ تمہارا نظام بھی بےہودہ اور تمہارا سسٹم بھی بےہودہ، در حقیقت تمہاری کسی چیز نے مجھے متاثر نہیں کیا، خیرہ نہ کر سکا مجھے، جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ و نجف. در حقیقت تو سرمے سے ٹھیک ہونا ہے، وہ خاک مدینہ و نجف وہ ہے رائے حل، یعنی قرآن و اہل بیت رائے حل ہے عزیز من، قرآن و راہ امیر المومنین رائے حل ہے، قرآن و نہج البلاغہ رائے حل ہے، اور دوسرا طبیب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے آپ کے سامنے وہی قوم جس کو کئی سو سال سے سب نے جن زدہ قرار دیا تھا اور جن بابے اس کے اوپر سوار تھے، امام نے آ کر ان جن بابوں کو بھی ہٹایا، ان جنوں کو بھی بھگایا اور بتایا یہ قوم بیمار ہے، یہ قوم مریض ہے. مریض کیا ہے؟ بیماری کیا ہے؟ بیچارگی، بیماری محکومی، بیماری ذلت پذیری و ستم پذیری بیماری ہے. علاج کیا ہے؟ فرمایا علاج میرے پاس ہے، علاج قرآن میں ہے، علاج فرمایا کربلا میں ہے، علاج اس طبیب کا نام حسین ابن علی ہے جو مل بیمار ملتوں کا علاج کرتا ہے، اس مسیح کا نام ابن زہرا ہے. یہ امام نے آ کر رائے حل بتایا عزیز من، وہی اس ملت کی بیماریوں کا رائے حل ہے، نہ یہ جن بابے جن کے پیچھے ہم جن کو ملک اور ملت دینے کے لیے تیار بیٹھے اور صبح و شام انہوں نے اودم مچایا ہوا میڈیا کے اوپر اور ہر جگہ پر اور ملت کو مشغول کیا ہوا ہے. ایک بڑی بیماری، توجہ فرمائیں، یہ بیماریاں ہیں امتوں کی، ان کو علاج چاہیے، اور امیر المومنین مشکل کشا ہیں، بیماریوں کے علاج کے لیے آئے ہیں، لیکن نہ آپ کے پیٹ کی بیماری اور انتڑیوں کی بیماری اور آپ کے دانت کے علاج کے لیے علی آئے ہیں. دانت کے علاج کے لیے ڈینٹسٹ خدا نے بنایا ہے، چھوٹی بیماریوں کے لیے چھوٹے طبیب بنائے ہیں، بڑی بیماریوں کے لیے بڑے طبیب بنائے ہیں. جسم کی بیماریوں کے لیے تیرے محلے میں ڈاکٹر بنا دیا، لیکن تیری روح کی بیماری کے لیے خدا نے کسی اور کو تیرا ڈاکٹر بنایا ہے، طبیب بنایا ہے. اور اگر ایک فرد بیمار ہو جائے اس کے علاج کے لیے اور طبیب بنایا، اس کی شفا کے لیے جڑی بوٹی کے اندر تاثیر رکھ دی کہ اس جڑی بوٹی سے دوا نکلے گی، اس کھائے گا ٹھیک ہو جائے گا، یہ اللہ نے شفا رکھی ہے. لیکن جب ملتیں بیمار ہو جائیں ان کے لیے خدا نے جڑی بوٹی نہیں بلکہ قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں، ان کے لیے رسول اللہ کی حدیثیں نازل ہوئی ہیں، ان کے لیے ائمہ اطہار کے اقوال ہیں و سنتیں، اور اس کے لیے سیرت معصومین ہے، اور اس کے لیے راہ کربلا و راہ امیر المومنین ہے ملتوں کی نجات کے لیے. ان نسخوں کو ہم شفا بخش نسخوں کے طور پر ہم پڑھیں جو امیر المومنین علیہ السلام ہمیں دے رہے ہیں اور علاج کر رہے ہیں. ایک بڑی بیماری امیر المومنین کیا تشخیص دیتے ہیں؟ کم ہمتی اور بے ہمت ہونا، ہمت نہ کرنا. ہمت، ہم و ہمت ایک ہی لفظ ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سنسکرت کا ہم ہے، یہ ہم جو اردو میں کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں نا، ہم سب اپنے لیے کہتے ہیں نا، اب کراچی میں زیادہ رائج ہے کہ سنگولر بھی کہتا ہے اپنے آپ کو ہم اور پلورل بھی کہتے ہیں ہم. یہ میں ایک آدمی ہو تو کیا کہے؟ میں. اور ایک سے زیادہ ہو تو کیا کہے؟ ہم. لیکن ادبی اردو میں یا بعض علاقوں کی اردو میں وہ ایک بھی اپنے آپ کو عزت سے، عزت ہم عزت کے لیے ہے، وہ ہم خود اپنی عزت کرتے ہیں، ہم میں اپنے آپ کہتا ہوں ہم، یعنی اپنی عزت خود کر رہا ہوں، اپنا مقام خود بڑھا رہا ہوں، دیکھتا ہوں دوسرا تو کوئی بھی نہیں کہتا، اس لیے دوسرے تم کہتے ہیں تو اس کے جواب میں اپنے آپ کو ہم کہہ کے تلافی کر دیتا ہوں کہ تم بے شک مجھے تم کہتے رہو لیکن میں اپنے آپ کو ہم ہی کہوں گا. یہ ہم ہندی ہے، یہ ہندی ہم ہے، ایک عربی ہم ہے، ایک قرآنی ہم ہے، ایک دینی ہم ہے. ہم عربی لفظ ہے، ہما جس سے کئی لفظ نکلتے ہیں، مہم، مہم کبھی کہتے ہیں لفظ استعمال کرتے ہیں، مہم، اہم، ہم. یہ یا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، بنام خطبہ حمام، ہے دو آنکھوں والی، اس کو بعض نہج البلاغہ کے کاتبین نے ہے جیمی کے ساتھ لکھا ہے، ہے حلوے والی کے ساتھ لکھا ہے. حلوے والی ہے کے ساتھ جو حمام ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے عربی میں کبوتر، ہندی میں اس کا معنی ہوتا ہے غسل خانہ، اور عربی میں کہتے ہیں کبوتر. حمام یعنی کبوتر، یہ جو اڑتے ہیں کبوتر، انہیں عربی زبان میں کہتے ہیں حمام، حمام حرم یعنی حرم کے کبوتر جو حرم میں رہتے ہیں. اردو میں یا ہندی میں حمام کہتے ہیں غسل خانے کو, فارسی میں بھی یہی کہتے ہیں اس کو, لیکن عربی میں حمام اور ہے, ہے دو آنکھوں والی ہے کے ساتھ. حمام یعنی زیادہ ہم رکھنے والا, حمام جس کے اندر ہم بہت زیادہ ہو, مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم و غم یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا, ہم و غم یاد ہوگا گزشتہ سال یا اس سے پہلے آپ کی خدمت میں جو موضوع بیان کیا تھا وہ یاد نہیں رہا آپ کو, جی سال گزر گیا ہے, ظاہر اس سال اتنے اور خبریں سنی ہیں آپ نے کہ وہ موضوع یاد نہیں رہا. ہم و غم اس آپ کی خدمت میں جو موضوع اشارہ ہوا تھا غم حسین, یہیں پر اسی مکان مقدس میں مجھے یاد ہے غم حسین آپ کی خدمت میں یہ موضوع بیان کیا تھا. ہم و غم ایک لفظ ملا کر ہم و غم استعمال کرتے ہیں. ہم عربی زبان کا لفظ ہے, مہم اہم مہمات حمام یہ اس لفظ سے استعمال ہوتا ہے, اسی سے ہمت بھی ہے. ہم یعنی ارادہ, ہم یعنی ارادہ, اس نے ارادہ کیا ٹھان لیا اس نے. اگر انسان معمولی طور پر جیسے ہماری نیت کسی کام کے کرنے کی بنتی ہے اس کو ارادہ کہتے ہیں, لیکن اگر یہ نیت بنی ہے وہ خوب سوچ سمجھ کے بنی ہے, بڑی دور اندیشی سے بنی ہے, بڑی مضبوط نیت بنائی ہے, جس طرح سے آپ بعض کام کرتے ہیں بڑے مضبوط کام کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے یہ مثلا خطروں میں ہے, اس کو ٹکر لگے گی ٹھوکر لگے گی, مضبوط کرتے ہیں کہ گرے نہیں, جیسے یہ پلر مضبوط ہے دیواریں مضبوط ہیں. نیتیں دو طرح کی ہوتی ہیں, بعض ڈھیلی ڈھالی نیتیں ہوتی ہیں کہ انسان نیت کرتا ہے پھر خود ہی بدل بھی دیتا ہے, اگلے لمحے کہتا ہے چھوڑو نہیں کرتا, جراب ایک پہنتا ایک نہیں پہنتا, پھر دوسری جو پہنی ہوئی ہے وہ بھی نکال دیتا ہے کہ نہیں جاتا ابھی, وہ ابھی تو نیت کی تھی جانے کی, بھلے کی تھی لیکن چھوڑ دی توڑ دی, یعنی اتنی کمزور نیت تھی کہ خود ہی ٹوٹ گئی یا میں نے آسانی سے اس کو توڑ دیا. ایک یہ نیت ہوتی ہے ڈھیلی نیت, ایک نیت ہوتی ہے بہت مضبوط, ٹھانتا انسان عزم کرتا ہے, محکم و مستحکم نیت کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہم. ہم یعنی ایسی نیت جو انسان نے کی ہو, بہت مضبوط ارادہ, اسی مضبوط ارادے کو کہتے ہیں ہمت. ہمت یعنی مضبوط ارادوں والے اور بلند ارادوں والے. ایک تو ارادہ خود جو اندر تشکیل پایا ہے یہ بہت مضبوط ارادہ ہونا چاہیے, انسان کے اندر ارادے کے جو ارکان ہیں ہمیں پتہ ہونے چاہیے, کیونکہ بڑی مشکل ارادوں کی کمزوری ہے, ہمارے ارادے ضعیف ہیں بہت, چونکہ ارادوں کی تقویت کا کوئی مرکز نہیں ہے جہاں پر ہم جا کر اپنے ارادے مضبوط کریں. باڈی تو مضبوط کر لیتے ہیں, ارادے مضبوط کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, جہاں ارادے مضبوط کرنے کی جگہ ہے وہاں ہم رسومات بجا لا کے واپس آ جاتے ہیں, وہاں موم بتی جلا کے فوراً واپس آ جاتے ہیں, جہاں پر ہمیں بلایا گیا تھا کہ یہاں پر او ارادے مضبوط کرو اپنے یہاں پر آ کر. ارادے عزاداری کس کے لیے ہے؟ ارادے مضبوط کرنے کے لیے ہے, تاکہ مضبوط ارادے کرو اپنے, ایسے مضبوط ارادے جن کو کوئی توڑ نہ سکے. ہم موم بتی جلا کے واپس چلے جاتے ہیں کہ بس ہمیں اس لیے بلایا گیا تھا یہاں پر. نہ عزیز من, ارادے مضبوط کرنے کے لیے ایک اور کیمپ ورک شاپ اللہ نے بنایا ہے, حج. یہ حج اور عزاداری دونوں یہ کیا ہیں؟ ریہرسل کی جگہ ہیں جہاں پر ملتیں تیار ہوتی ہیں, جہاں پر جوانوں کو تیار کیا جاتا ہے, جہاں پر ایک جگہ پر اسوائے ابراہیمی بنایا جاتا ہے, ایک جگہ پر اسوائے حسینی بنایا جاتا ہے. یہ دو ورکشاپ ہیں, یہ دو تفریحگاہیں نہیں ہیں, یہ دو رسومات کی جگہ نہیں ہے. ادھر سے حاجی صاحب جائے جا کر رسومات حج بجا لائے, اور ادھر سے عزادار صاحب جائے اور جا کر رسومات عزاداری بجا کے لا کے واپس آ جائیں دونوں. نہ عزیز من, حاجی صاحب آپ کو کیوں بلایا گیا؟ گھر سے باہر نکلو, چونکہ گھر میں ارادوں کی مشق مضبوطی سے نہیں ہو سکتی. گھر میں تیری بیوی ہے, تیرے بچے ہیں, تیرے دکان ہے, تیرا کاروبار ہے, یہ ساری چیزیں ارادے توڑنے میں اثر انداز ہوتی ہیں. کبھی ہوتا ہے نا آپ ایک ارادہ کرتے ہو, زوجہ کہتی ہے رہنے دو, ابھی بچہ رو پڑتا ہے کہتے ہیں رہنے دو, ابھی بیمار ہو گیا کوئی, میں نے ارادہ کیا تھا مجلس میں آنے کا, بچہ بیمار ہو گیا, پھر میں نے کہا نہیں جاتا. آپ دیکھیں کہ بچے ارادہ توڑتے ہیں انسان کی, اولاد ارادہ توڑتی ہے، زوج و زوجہ ارادہ، بیوی ارادہ کرتی ہے میں مجلس میں جاؤں، شوہر کہتے ہیں رہنے دو مہمان آنے والے ہیں، چائے پلانی ہے تم نے ادھر بیٹھ کر، اس کو روک لیتا ہے، بس شوہر بھی ارادے توڑتا ہے، بیویاں شوہروں کے ارادے توڑتی ہیں، وہ شوہر بیویوں کے ارادے توڑتے ہیں، یہ کتنے شوہر ایسے ہیں یہ دوسری شادی کر لیتے اگر بیوی ارادہ نہ توڑتی ان کا، تو ڈر سے نہیں کرتے، ورنہ اگر بیوی ارادوں پر اثر انداز نہ ہو تو یہ کب کی دوسری شادیاں کر چکے ہوتے، یہ بیویاں اثر انداز ہیں ہمارے ارادوں کے اوپر، سب کے ارادوں کے اوپر، اور برعکس بھی ہے، لوگ بیویوں کے ارادوں پر بھی اثر انداز ہیں، ارادے گھروں میں رہ کے مضبوط نہیں ہوتے، دکانوں میں مضبوط نہیں ہوتے، اپنے روزمرہ روٹین میں ارادے مضبوط نہیں ہوتے، کیونکہ روٹین میں عادتیں مضبوط ہوتی ہیں نہ ارادے مضبوط ہوتے ہیں، روٹین میں عادتیں مضبوط ہوتی ہیں، ابھی ہم عادتوں پہ چلتے ہیں، عادت جس طرح آپ عادت و ارادے کو سمجھنا چاہتے ہیں مثال کے ساتھ، تو ایک بعض گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں آٹو سسٹم بھی ہوتا ہے اور مینوئل بھی ہوتا ہے، آپ چاہیں تو مینوئل پہ چلائیں ان کو، چاہیں تو آٹو پہ لگا دیں، آٹو پہ لگائیں گے تو آپ کا کام ختم ہو گیا، وہ خود ہی چلتی رہے گی، مثلا آپ نے پنکھا چلا دیا یا ٹی وی لگا دیا، آٹو پہ لگا دیا، اتنے بجے چلے اتنے بجے بند ہو جائے، یا کوئی چیز جو آج کل ٹیکنالوجی نے ترقی کر کے اکثر چیزوں کو آٹو پہ کر دیا ہے، آٹومیٹک کر دیے انہوں نے، خوب آٹو پہ چل رہی ہے چیز، انسان بھی دو طرح کے ہیں، کچھ مینوئل انسان ہیں کچھ آٹو پہ چل رہے ہیں، آٹومیٹک کون ہے جو عادتوں کے تحت چل رہے ہیں، عادت کے تحت کھاتے ہیں، عادت کے تحت پیتے ہیں، یہ جو گٹکے ہیں پان ہیں اور یہ الا بلا، یہ آٹو پہ لگے ہوئے ہیں سارے، مینوئل پہ نہیں ہے یہ سارے، یعنی ان کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کا کنٹرول ان کی عادت کے ہاتھ میں ہے، عادت چلا رہی ہے ہمیں، لہذا گھروں میں خواہشات چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ عادتیں ہمیں ارادے مضبوط کرنے نہیں دیتی، ارادے مضبوط کرنے کے لیے عادتوں سے باہر آنا ضروری ہے، عادتوں سے باہر ارادہ مضبوط کرنے کے لیے ایک روزہ ہے، ہمیں روزہ اس لیے ہے کہ یہاں بھوک کاٹیں تاکہ آگے حلوہ کھائیں ہم، ہوتا ہے نا انسان ایک ٹائم کا کھانا ناغا کرتا ہے تاکہ شام کا اچھا کھا لے، یا مثلا فرض کریں بریانی پتی ہو یا کسی مجلس میں، تو تین دن سے پہلے سے ہی کھانا چھوڑ دیتا ہے تاکہ جب وہ وہاں پر جاؤں تو صحیح تبرک کھا سکوں، روزے کو ہم اس سینس میں سمجھتے ہیں کہ یہاں بھوکے رہو تاکہ جنت میں جا کر جو ملے کھاتے جاؤ وہاں پر چھلکے سمیت، نہ عزیز من، روزہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں کم کھاؤ وہاں زیادہ کھاؤ، روزہ اس لیے ہے کہ تمہیں زندگی کے اندر کم از کم کھانے پینے کے بارے میں آٹو سے ہٹا کر ارادے پہ کیا جائے، تمہیں عادتیں چھڑا کر ارادے مضبوط کیے جائیں تمہارے، ان میں سے ایک حج ہے، ارادہ سازی کا کارخانہ ہے، او یہاں پر عادتوں کے ماحول سے نکلو، گھر سے نکلو، سب چھوڑ چھاڑ کے نکلو، اچھے گھر میں ہو، ایئر کنڈیشن میں ہو، کسی امن والے ملک میں ہو، نا امن ملک میں ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، سب اپنا گھر چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، پڑھائی چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے، سب آ جاؤ اس سرزمین پر، کیا کرنا ہے یہاں پر، یہاں پر تمہیں آٹو سے ہٹا کے مینوئل پہ کرنا ہے، یعنی تمہاری عادتوں سے تمہاری زمام لے کر تمہارے ارادوں کے ہاتھ میں دینی ہے، کہ ارادوں کے تحت زندگی گزارو، حاجی صاحب جب آج سے واپس آتے ہو، آج پہ جاتے ہوئے عادت کے تحت گئے تھے، جب واپس آتے ہو تو ارادے مضبوط کر کے آؤ، نہ کہ وہاں سے آ کر مثلا صرف اپنے بیگ بھر کے لے کر آؤ اور باقی چیزیں مضبوط کر کے آؤ، آج سے واپسی پر ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، عزاداری ارادے مضبوط کرنے کا کارخانہ ہے، کہ ارادہ سازی ہے یہاں پر، ارادے مضبوط کرو، خوب ہم یہاں پر تھے، کس کوئی باپ کی جگہ بیٹھا ہوا ہے، مثلا فرض کر لیں کہ کسی کا والد اگر دکاندار تھا، یہ بھی آپ والد کی جگہ دکان پہ جا بیٹھا ہے، اگر کسی کا والد کوئی اور کام کرتا تھا، یہ اسی کی جگہ بیٹھا ہوا ہے، والد اس محلے میں رہتا تھا، یہ بھی اسی محلے میں رہ رہا ہے، یعنی ہم جہاں جہاں ہمارے آبا بیٹھتے تھے ہم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جدھر وہ چلتے تھے ہم وہیں چلتے ہیں، قرآن نے کہا کہ ان گلیوں سے نکل، ان دکانوں سے نکل، آ تو حج پر، میں تجھے ایک اب بتاتا ہوں، ایک والد بتاتا ہوں، وہ والد وہ افراد کا والد نہیں، ملتوں کا والد ہے، اس پدر ملت کا نام ابراہیم ہے، تو ابراہیم کی جگہ قدم رکھا کر، ابراہیم بن اپنے زمانے کا آ کر، والد کی جگہ بیٹھے گا تو زیادہ سے زیادہ دکان چلا سکے گا، والد کی جگہ پر بیٹھے گا تو اپنا کاروبار چلا سکے گا، تو ابراہیم کی جگہ پر آ کے بیٹھ، جب ابراہیم کی جگہ پر آ کے بیٹھے گا کیا کرے گا؟ تو بت شکن ہو جائے گا اپنے زمانے کا، تو بت ویران کرے گا اپنے زمانے کے، اور تجھے اگر آگ کے شولوں میں بھی ڈال دیا جائے تیرے ارادے کے اوپر آگ بھی غلبہ نہیں پا سکے گی. اس لیے تجھے بلایا گیا ہے، اس لیے بلایا گیا، آ ادھر آ، عورت ہے مرد ہے ادھر آ، آ صفا و مروہ کے درمیان آ کر دوڑ، دوڑ لگا، سائی کر، صفا سے مروہ کی طرف اور مروہ سے صفا کی طرف آ. اور ذہن میں یہ رکھنا کہ یہ دوڑ سنت ہے ایک محترم خاتون کی، ایک حاجر کی، ایک ماں کی دوڑ ہے. وہ کس لیے تجھے دوڑایا جا رہا ہے؟ کہ تو جو گھر میں رہ کے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، ایک وہ دوڑ دھوپ تھی اور ایک یہ دوڑ دھوپ ہے، جس جو دوڑ دھوپ ایک عورت نے انجام دی. کس کے لیے انجام دی؟ اپنے مضبوط ارادے کے ساتھ، ارادے کی مضبوطی کے لیے انجام دی. تو آ ادھر آ کر اپنی اولاد کو چھوڑ کے ادھر آ، حاجر کے نقش قدم پر قدم رکھ. تو آ ادھر منا میں آ کے ٹھہر، قربانی دے، شیطان کو پتھر مار. یہ سب کس لیے ہیں؟ تاکہ تیرا ارادہ مضبوط ہو جائے. تو آٹوں سے ہٹ جا، تو عادتوں سے باہر آ جا، تو ارادوں کی گرفت میں آ جا اور تیرے ارادے مضبوط ہو جائیں، اتنے مضبوط ہو جائیں. کیوں؟ سن تو قصہ کربلا کیا رکھا ہے. قصہ کربلا سنیں گے ثواب ہوگا، قصہ کربلا سنیں گے ثواب ملے گا، حوریں ملیں گی، پھل ملیں گے، انار ملیں گے. عزیز من، کربلا اس طرح سے نہ لے. یہ نہ کہے کہ دنیا میں بریانی ملے گی، آخرت میں کھیر ملے گی، وہاں جا کر سیب ملیں گے، وہاں جا کر جنت میں یہ ملے گا. کربلا سن سن کے، کربلا سن سن کے، حلوے و بریانیاں نہیں، کربلا سن سن کے، پورے و نہریں نہیں، کربلا سن سن کے انسان کے ارادے کربلائی ہو جاتے ہیں. کربلائی ارادے انسان کے ہو جاتے ہیں، اتنے مضبوط ارادے جن کو کوئی نہ توڑ سکے، جن کو موت نہ توڑ سکے، جن کو دشمن نہ توڑ سکے، جن کو چلک چمکتی تلواریں نہ توڑ سکیں، جن کو چھنکتی جالے نہ توڑ سکیں. ارادے یعنی جن کو پیاس بھی نہ توڑ سکے، جن کو بھوک بھی نہ توڑ سکے، وہ ارادے جن کو قید بھی نہ توڑ سکے، جن کو زندان بھی نہ توڑ سکے، وہ ارادے کربلا میں بنتے ہیں. یہ قصے اس لیے سن، یہ ماجرے اس لیے سن، یہ سارے قصے اس لیے نہ سن کہ یہاں پر تو سن کے دو آنسو بہائے اور کہ بی بی اب تو میں نے بڑا احسان کر دیا، آپ کے بیٹے پہ رویا. نہ عزیز من، اس لیے کہ کمزور ارادوں والے کوفہ میں موجود رو رہے تھے، بی بی کو دیکھ کر غصہ آیا، غضب آیا ان آنسوؤں پر. کیوں؟ کہ وہ حکارت کے آنسو تھے، وہ ذلت و تماشائی کے آنسو تھے، وہ آنسو نہیں تھے جو بی بی خوش ہو ان آنسوؤں کو دیکھ کر. کون سے آنسو؟ جو مضبوط ارادوں سے ٹپک رہے ہوں، وہ گریہ جو مضبوط کرے انسان کے دل کو. وہ گریہ چاہیے جس دل سے انسان کے ارادے، جس گریہ سے انسان کے ارادے مضبوط ہوں. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے، عرض کیا نا میں نے، نہ ہمارا تعلیمی نظام ارادہ ساز نہیں ہے، نہ ہمارا مذہبی سسٹم ارادہ ساز ہے. مذہبی دنیا ہماری خوب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قصے ہیں اور کہانیاں ہیں اور اسی طرح ایک گزر رہا ہے مذہب کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. تعلیم کے نام پر رٹا لگایا جا رہا ہے، کوئی انگلش میں رٹ رہا ہے، کوئی عربی رٹ رہا ہے، کوئی اردو رٹ رہا ہے. انگلش والے نے اس کا نام او لیول رکھا ہوا ہے، دوسرے نے اس کا نام کیمبرج نظام رکھا ہوا ہے، تیسرے نے اس کا نام دینی سسٹم رکھا ہوا ہے. میں نے عرض کیا پاکستان میں ایک ہی تعلیمی نظام ہے، رٹا نظام. رٹا لگاؤ، بس معلومات رٹا لگاؤ، ڈگری لو، جاب کرو تم. یہ ایک تعلیمی نظام ہے. اس تعلیمی نظام میں تربیت نہیں ہے، ارادے نہیں بن رہے، ارادوں کے لیے کوئی ہنر نہیں ہے ان کے پاس. کس طرح ارادے مضبوط کریں؟ ارادے مضبوط کرنے کی فیکٹریاں الگ ہیں. ہمیں بلایا گیا، ارادے مضبوط کرنے کے لیے بلایا گیا، وہاں پر بھی تبرک کھا کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں ارادہ مضبوط کیے بغیر. حج کر کے آ جاتے ہیں، چائنا کا کچرا خرید کے لے آتے ہیں، ارادہ مضبوط نہیں کر کے آتے. ارادے پر دار و مدار ہے سارا، عادتوں پر نہیں ہے. معمولی ارادے جو ہم روزمرہ کرتے ہیں اور توڑ بھی دیتے ہیں، یہ ارادے قومی سفر کے لیے کافی نہیں ہے، ملت کے سفر کے لیے کافی نہیں ہے، امتوں کے لیے کافی نہیں ہے. مضبوط ارادے کی ضرورت ہے. مضبوط ارادوں کو کہتے ہیں ہمت، اور ہمت کے درجے ہیں، ہمت بلند. ہمت اپنی بلند رکھو تم. چھوٹے انسان کی قیمت اس کی ہمت کے برابر ہے. ہمت یعنی مضبوط ارادے، پختہ ارادے، نہ ٹوٹنے والے ارادے. جتنے ارادے بڑے ہوں گے، جتنی ہمت بڑی ہوگی، اتنی قیمتی ہوں گے ہم. قیمتی ترین انسان کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں نہ جس کو تولو تو کئی ٹن نکلے، وہ نہیں ہے قیمتی ترین انسان. وہ قیمتی نہیں ہے جس کی رنگت گوری ہے، وہ قیمتی نہیں ہے جو کھاتا بڑے قیمتی کھانے ہیں، وہ قیمتی نہیں ہے جس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، وہ قیمتی نہیں ہے جس کی شہرت بہت زیادہ ہے. خدا کے نزدیک قیمتی کون ہے؟ علی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا قیمتی انسان جس کی ہمت بہت بلند ہے، وہ سب سے بڑا قیمتی انسان ہے. چونکہ ہمت کی بلندی سے انسان کی قیمت بڑھتی ہے، انسان کی قدر بڑھتی ہے، اور ہمت کی بلندی یعنی مضبوط ارادے اعلی مقاصد کے لیے. توجہ فرمائیں، یہ بات ہم نے کی، اگر مناسب ہوا آپ کی خدمت میں شاید چند جملے عرض کر دوں. علامہ اقبال کے ایک مشرب ناب میں ایک سیریز چھپ رہی ہے، اگر آپ پڑھتے ہو مشرب ناب تو اس کے اندر اسرار خودی، تفسیر اسرار خودی علامہ اقبال نے فارسی، علامہ نے کچھ عرصہ تک اردو شاعری کی، شاعری نہیں اردو میں پیغام دیا، شاعری اشتباہ ہے لفظ میں نے بولا، اردو میں پیغام دیا اپنا منظوم، اور جب دیکھا کہ اردو والے تھک گئے ہیں اور نیند آ رہی ہے ان کو اور میری بات نہیں سنتے، ان کو بیداری نہیں لوری چاہیے، اردو والوں کو چونکہ سونے کے لیے لوری چاہیے، اٹھانے کے لیے بیداری چاہیے. علامہ اقبال نے اپنے پیغام کا نام ہی رکھا بنگ درا، بنگ اونچی آواز کو کہتے ہیں اور درا اس آواز کو کہتے ہیں جو سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے ہو، سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے جو آواز لگائی جاتی ہے اس آواز کو کہتے ہیں درا، بنگ درا یعنی سوئی ہوئی قوم کو جگانے والی فریاد. خب علامہ نے کیا، یہ فریاد لگائی، سوئے ہوئے تھے لوگ امت، اور آ کر علامہ نے زور زور سے چیخ کے جگانا چاہا، ایوہ الناس ایوہ القوم اٹھو بیدار ہو جاگو، از خواب گران خیز. اقبال کی نظم ہے نا فارسی میں، از خواب اے گنچے یہ خوابی دے، اے وہ پھول کا گنچہ جو سوئے ہوئے ہو اور تمہیں خبر نہیں ہے، اے غنچے یہ خوابی دے، از خواب گران خیز، اے غنچے یہ خوابی دے، اٹھ جاگ اس گہری نیند سے اور گران خواب سے اٹھ بیدار ہو. جب علامہ نے یہ آواز لگائی، اگر ہم سو رہے ہوں اور کوئی زور زور سے بولے تو سوئے ہوئے کیا کہتے ہیں، جاگ کر اس کو دو چار جلی کٹی سناتے ہیں، تیری ایسی تیسی، چپ کر تو سونے نہیں دیتا. یہی کچھ اقبال کے ساتھ ہوا، کچھ لوگ اٹھے، کچھ مولوی کچھ غیر مولوی، اقبال کو کہا کیوں شور کرتا ہے ادھر، سونے دے ہمیں، خود نہیں نیند آتی تجھے، ہمیں بھی نہیں سونے دیتا، تیری ایسی تیسی، چپ کر. وہ اقبال چپ ہو گئے، کہا کہ یہ قوم سوئی ہوئی ہے، اس کو لوری کی ضرورت ہے، اور کہا لوری مجھے نہیں آتی، مجھے صرف بنگ درا آتی ہے سوئی کو جگانے والی، اور ایک ہی نغمہ آتا تھا اقبال کو. لہذا دیکھا کہ اردو والے نہیں سنتے تو فارسی میں کہنا شروع کر دیا کہ شاید وہ سن لیں، اور اتفاقا انہوں نے سن، وہ سوئی ہوئی ملت تھی، اور جب وہاں پر بنگ درا پہنچی، سوئی ہو کو جگانے والی آواز پہنچی، تو جاگ کر کہا کون ہے جگانے والے، تو کہاں سے آیا، کس کا پیغام لے کر آیا ہے. حتی توجہ کریں، رہبر انقلاب، نہ معمولی ہستی، نہ کوئی عام شخص، رہبر انقلاب، ولی فقی، ولی امر مسلمین، اپنے پیغام کے اندر کیا کہتے ہیں کہ یہ ندائے اقبال تھی جس نے ملت ایران کو بیدار کیا ہے، اور شکوا کرتے ہیں ملت ایران سے کہ ملت ایران نے کیوں کوتاہی کی، یہ ندا اور یہ بنگ درا جب اٹھی تو فوراً کیوں نہیں جاگے، کچھ عرصہ بیچ میں کیوں لگ گیا، یہ شکوا کرتے ہیں رہبر معظم. اور خود وہ عظیم اظہارات جو اقبال کے بارے میں انہوں نے بیان فرمائے ہیں، یہ بنگ درا ہے. اقبال نے ایک بہت خوبصورت اسی خودی میں، اسرار خودی جو نچوڑ ہے امت سازی کا، ایک کہیں کہ ڈاکٹرین ہے، امت سازی کی ڈاکٹرین علامہ اقبال نے لکھی ہے اسرار خودی کے نام سے. یہ اس طرف نہیں، اقبالیات کے جو ماہر ہیں انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اقبال کسی کو سمجھ میں نہ آئے، نہ انہیں خود آیا نہ وہ سمجھنے دیتے ہیں کسی کو. اقبال اصل اسرار خودی یعنی امت سازی کی ڈاکٹرین، کہ کس طرح ایک امت بنتی ہے، کس طرح ریوڑ امت بنتا ہے، کس طرح غافل قوم یا منتشر لوگ، بکھرے ہوئے لوگ، ان کو ملا کے کس طرح امت بنائی جاتی ہے، اسی امت سازی کو انہوں نے خودی کا نام دیا، یعنی امت کی اجتماعی شخصیت کا نام ہے خودی. اس خودی کے لیے جو مرحلہ وار انہوں نے مراحل ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ ہے کہ خودی امت، مسلمانوں کی خودی یعنی اجتماعی دینی شخصیت، یہ کس سے وجود میں آئے گی اور کس سے قائم ہوگی؟ فرماتے ہیں تولید مقاصد سے. مقصد بہت اہم ہے امت سازی کے اندر. بڑا مقصد بڑی امت مانگتا ہے، چھوٹا مقصد چھوٹی قوم مانگتا ہے. مقصد جتنا عظیم ہوگا اتنی ملت بڑی ہوگی. کیوں رسول اللہ اتنی عظیم ملت و امت بنانے میں موفق ہوئے، کامیاب ہوئے، جس میں قرآن نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو خدا کی طرف سے جو لوگوں کے اندر بھیجی گئی ہے. کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تمہارا مقصد بہت عالی تھا. دراصل امت کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا معیار امت کے مقصد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کہ اس کا مقصد کتنا عالی ہے. اس عالی مقصد کے لیے پھر اس کو لمبا راستہ انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور اس لمبے راستے کو طے کرنے کے لیے اس کو اپنا عزم بہت پختہ کرنا ہوتا ہے، اور اس راہ میں آئل رکاوٹوں کو طے کرنا ہوتا ہے. اس لیے وہ علامہ نے جو بیان فرمایا کہ امت سازی کے لیے یا خودی کے بقا کے لیے، خودی کی تقویت کے لیے تولید مقصد ضروری ہے. یعنی مقصد کے بعد مقصد، بڑے سے بڑا مقصد، جتنا عالی مقصد رکھ سکتے ہو اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور جتنا مقصد پست رکھو گے، گھٹیا رکھو گے، اتنا تمہاری شخصیت کم ہو جائے گی، اتنا وجود تمہارا محدود ہو جائے گا، اتنی حیثیت تمہاری کم ہو جائے گی، اور کوئی بھی تمہیں نظروں میں نہیں رکھے گا. کیوں 5 کروڑ شیعہ 500 کے برابر بھی نہیں سمجھے جاتے پاکستان کے اندر؟ کیوں لبنان کے اندر یہ شیعہ آج سے 30 سال پہلے لبنان کے اندر موجود تھے اور بے حیثیت شیعہ، کوئی انہیں کسی کھاتے میں شمار نہیں کرتا تھا، ہر ایک کا ذکر ہوتا تھا سوائے شیعہ کے. مسیحیت کا ذکر تھا وہاں پر، دروزیت کا ذکر تھا، بعض دیگر اسلامی فرقوں کا ذکر تھا، شیعہ کا کوئی نام نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ شیعہ کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ روٹی. شیعہ فقیر تھا، مفلس تھا، روٹی نہیں مل رہی تھی، ویلفیئر، راشن سے آگے سوچتا نہیں تھا وہاں کا شیعہ، راشن کے لیے صرف ڈھونڈتا تھا، مارا پھرتا تھا، روٹی اس کا مقصد تھا. اور جب تک روٹی کے پیچھے تھا اس کی قیمت اتنی ہی تھی جتنی روٹی کی قیمت ہوتی ہے، اتنی قیمت تھی اس کی. لیکن جس دن اس نے اپنا مقصد روٹی سے بلند کیا، جس دن اس کو مقصد نظر آ گیا کہ شیعہ کی ذمہ داری و شیعہ کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ شیعہ راشن کے پیچھے گھومتا پھرے، شیعہ ملازمتوں کے پیچھے گھومتا پھرے، شیعہ فقط اس کا ہم و غم یہ ہو جائے کہ میرا بچہ پڑھ جائے اور روزگار پہ لگ جائے اور چند روٹیاں کما لے. نہ، شیعہ کو کس کے لیے خدا نے مقرر کیا ذمہ داری؟ شیعہ نے اس دنیا کی امامت کرنی ہے، شیعہ مکتب امامت ہے، شیعہ کو سبق وہ پڑھانا ہے تاکہ اس سے دنیا کی امامت کا کام لیا جائے. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. لیکن شیعہ کو کیا بتایا گیا سٹیجوں سے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی ملازمت کا؟ تو صرف ڈگریاں حاصل کر اور سکوپ دیکھ، روٹیاں کدھر ہیں؟ یہ سنتے تھے ہم لوگوں سے، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں سے، مجھ جیسے کم پڑھ لوگ، تو وہ سمجھتے نہیں تھے، کو کہتے تھے یہ فیلڈ ہے اس میں سکوپ نہیں ہے، یہ فیلڈ، یہ سبجیکٹ پر اس میں سکوپ ہے، اس میں سکوپ نہیں ہے. سمجھ نہیں آتی تھی ہمیں کہ یہ سکوپ کس کو کہتے ہیں. بعد میں جب ان سے پوچھا وضاحت چاہیے بھی سکوپ سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے وضاحت کی تو سمجھ میں آیا کہ سکوپ سے مراد روٹیاں ہیں، کہ یہ پڑھو اس میں زیادہ روٹیاں ہیں، یہ پڑھو اس میں کم روٹیاں ہیں. اب ہمارے بچے سکوپ کے پیچھے جا رہے ہیں، روٹیوں کے پیچھے جا رہے ہیں. عزیز من، جو جس کے پیچھے ہے اس کی اتنی قیمت ہے، جو راشن کے پیچھے ہے راشن جتنی قیمت ہے، جو روٹی کے پیچھے ہے روٹی جتنی قیمت ہے. لیکن جس کے اہداف عظیم و بلند ہو، جس نے دنیا میں ایک نام پیدا کرنا ہے، جس نے دنیا کی قیادت کرنی ہے، جس نے امامت کرنی ہے، شیعہ امامت کا مکتب ہے. امامت کا مکتب یہ نہیں ہے کہ آپ آئمہ کے ناموں کے رٹے لگا لو اور امامیہ بن جاؤ، اس سے نہیں انسان امامیہ بنتا. امامیہ کا مطلب یہ ہے کہ مکتب امامت تجھے ملا ہے، تو نے دنیا کی امامت کرنی ہے، تو نے مکتب امامت دنیا کو سکھانا ہے وہ پڑھانا ہے اور دنیا کی قیادت کرنی ہے. یہ بلند ہمت ہے عزیز امت. آج ہم اپنے مطالبے دیکھیں، وہی جو فرائض تھے وہ مطالبے بن گئے، اور مطالبے کتنے چھوٹے ہیں ہمارے، کتنے چھوٹے مطالبے ہیں ہمارے. امام خمینی نے جب شاہ کے خلاف تحریک چلائی تو شاہ نے پہلے تو کوئی توجہ نہیں کی، جب توجہ کی تو علماء کو خط لکھے امام خمینی کے علاوہ باقی علماء کو، کہا آپ اپنے مطالبے بتائیں کیا ہیں. انہوں نے مطالبے بتائے، امام باڑے کی بجلی فری کر دو، مسجد کا پانی فری کر دو، یہ نیوز کاسٹر کے سر پہ دوپٹہ چڑھا دو، اور یہ نالی پکی کر دو، اور فلاں کرو، یہ سیوریج مسجد کا ٹھیک کرا دو. یہ علماء نے اس کو مطالبے لے کے، اور اس نے پڑھے بغیر سارے مان لیے، کہا کہ یہ تمہارے سارے مطالبے میں نے مان لیے. اتنا جشن منایا ان لوگوں نے، کتنی عظیم کامیابی اسلام کو نصیب ہوئی کہ میٹر فری ہو گیا امام باڑوں کا اور مسجدوں کا، اور دوپٹے اب نیوز کاسٹر دوپٹے اڑیں گے. حالانکہ وہ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی نالی پکی ہوئی، نہ کوئی بل فری ہوا، صرف کاغذ پہ انہوں نے کہا کہ آپ کی باتیں ہم نے مان لی. انہوں نے کہا کہ جشن منایا وہاں پر. امام خمینی نے شاہ کو خطاب کیا کہ احمد تو دھوکہ دیتا ہے، تحریک میں نے چلائی ہے، مطالبے دوسروں سے پوچھتا ہے، تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا؟ میں کیا مطالبہ رکھتا ہوں؟ میں تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں رکھتا، کوئی مطالبہ تجھ سے نہیں رکھتا، بلکہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، تجھے وارننگ دینا چاہتا ہوں. میری بات تو سن، میری بات یہ ہے کہ تیرا منحوس وجود اس ملک سے نکل جائے، تو نکل جائے یہاں سے. کیا مطالبے آج کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے مطالبے، شہید کے ذرا 20,000 اور بڑھا دو، شہید کی قیمت لگاتے ہیں، شہید کر دیا ہمارا قیمتی ماندہ مار دیا. ایک طرح سے کہتے ہیں قیمتی جانیں، وہ قیمتی کتنی کی جان قیمت تھی؟ 2,00,000 کی. پھر احتجاج کر کے 2,50,000 کروا دیا، بس اتنی قیمت کا شہید تھا تیرا، اتنا ہی قیمتی تھا نا عزیز من؟ اتنا قیمتی نہیں تھا، یہ بے قیمت کر دیا تو نے شہید کو، شہید کو بے قیمت کر دیا. اقبال کا فرمانا ہے، اقبال کیا فرماتے ہیں؟ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے مت مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ کہ قدر و قیمت میں ہے، جن کا مقام حرم سے بڑھ کر، ان شہیدوں کا مقام حرم سے بڑھ کر ہے، کعبے سے بڑھ کر ہے. تو کعبہ 250 میں بیچے گا، 2,50,000 میں بیچے گا؟ کعبہ کتنے میں بیچے گا؟ کعبہ تیرا دین ہے، کعبہ تیرا ایمان ہے، کعبہ تیرا سب کچھ ہے، کعبہ تیرا مرکز ہے. اگر ساری دنیا بھی تجھے دے کعبہ لینا چاہے مت بیچ، اگر ساری دنیا بھی تجھے دینا چاہے شہید تجھ سے لینا چاہے مت بیچ شہید کو. یہ قدریں ہیں، یہ ویلیوز ہیں، یہ قیمتیں ہیں. کیوں عظیم ہے؟ اس لیے کہ اس کا مقصد عظیم ہے بہت. مقصد در حقیقت انسان کو عظیم کرتا ہے. اس مقصد درود پڑھیے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ کو ارادہ بہت عظیم کرنا ہے، آپ کو ہمت بہت عظیم کرنی ہے. عزیز امان، کیا ہم سارے عمر میں اس ملک میں یہی رہتے رہیں گے کہ ہمیں یہ روٹ دے دو، وہ روٹ دے دو، یہ چھوٹی چھوٹی؟ نہ عزیز امان، تشیعوں نے پاکستان میں ہمت اپنی بلند کرنی ہے، اس جوان نے ہمت اپنی بلند کرنی ہے، آپ نے پاکستان کو نجات دینی ہے، اور پاکستان کو اس مقصد پہ پہنچانا ہے جس کے لیے یہ مقصد، جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. یہ فقط ہمت جوان شیعہ سے یہ کام ہو سکتا ہے، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے آ کر اس پاکستان کو اپنے قبضے میں لے کر شیعوں کا جینا حرام کر دیا. ہمت بلند کرو اپنی. قدر اس وقت ہوگی، قیمت اس وقت ہوگی، اور آج جو قدر نہیں ہے ہماری، ہم نے خود اپنی قدر گنوا دی ہے. کیوں قدر گنوا دی؟ چونکہ مقصد بہت چھوٹے رکھے ہوئے ہیں ہم نے. کتنے چھوٹے مقصد ہیں، توجہ کریں. آج ایک علاقے کے لوگ آئے جہاں بہت زیادہ شہید ہیں، بہت زیادہ شہید، اتنے شہید ہیں کہ ہمارے ساتھی گئے سات شہداء کی قبروں پہ فاتحہ کے لیے. وہ دیکھ کر اس قدر حیران ہوئے، پہلی دفعہ گئے، کہا کہ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے جنگ کے شہید ہیں، کس شہر میں جنگ ہوئی ہو، سینکڑوں شہید، اتنے شہید کے قبروں کی جگہ ختم ہو گئی، واقعی ختم ہو گئی. وہ پلاٹ دو تین دفعہ پلاٹ لے کے مخصوص کیے، اتنے شہید ہوئے کہ پلاٹ ختم ہو گئے، اب شہیدوں کے دفنانے کی جگہ نہیں ہے. وفد گیا حکومت کے پاس، وہ بھی پریزیڈنٹ کے پاس، اور جا کر مطالبہ کیا کیا کہ ہمیں قبرستان کی جگہ دی جائے. کیا قیمت ہوگی ہماری ان مطالبوں سے، کہ جب ہم فقط دفنانے کی، شہیدوں کو دفنانے کی جگہ کا مطالبہ کریں کہ ہمیں جگہ دو اپنے شہیدوں کو دفن کر سکیں ہم، اس ملت کی کیا قیمت ہوگی، اس کو کیا قدر کرے، کون قدر کرے اس کی. قدر بڑھانا پڑتی ہے اپنی عزیز من، قیمت بڑھانا پڑتی ہے اپنی. قیمت ہاتھ پھیلانے سے نہیں بڑھتی، قیمت مضبوط ارادوں سے بڑھتی ہے، قیمت بلند مقاصد سے بڑھتی ہے، قیمت اعلی ہمتوں سے بڑھتی ہے. کوئی اعلی ہمت کر کے دیکھ. ایک جگہ سوال ہوا کہ ہم یہ جو ہمیں الجھا دیا گیا کہ یا علی مدد کہیں یا نہ کہیں، شرک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. عزیز من، میں نے عرض کیا کہ یا علی مدد کے بغیر تو بات بنتی نہیں ہے، یا علی مدد کے بغیر تو بات بنتی نہیں ہے، بنتی نہیں ہے بات بادا و ساغر کہے بغیر. جب بات یہاں آ جاتی ہے تو پھر جتنی نصیحتیں کرے وہ اخلاق بیان کرو، لیکن بنتی نہیں ہے بات بادا و ساغر کہے بغیر. عزیز من، یا علی مدد کہے بغیر تو کوئی ملت کسی مقام پہ پہنچتی نہیں ہے. لیکن علی، علی سے جب مدد مانگتے ہو، پہلے دیکھ نام علی، نام علی یعنی بلند، علی کسی پستی کا نام نہیں ہے، علی بلندی کا نام ہے، اوج کا نام ہے. اور علی سے جب مدد مانگتا ہے تو کس لیے؟ سوئی میں دھاگا نہیں جاتا، کہتا ہے یا علی مدد. کھانا زیادہ کھا لیتا ہے پھر کہتا ہے یا علی مدد. اب علیم زیادہ کھا لی، ہضم نہیں ہوتی، کہتا ہے یا علی مدد. ان کاموں کے لیے نہیں ہے، اس ہستی سے مدد مانگنے کے لیے تجھے پہلے کوئی میدان ایسا چننا چاہیے، پہلے اتنا عالی ارادہ کر، اتنا عالی مقصد انتخاب کر، اتنا عالی میدان انتخاب کر، پھر اس عالی مقصد کے حصول کے لیے پھر کہ یا علی مدد، پھر علی آتے ہیں مدد کرنے کے لیے. اگر سچے دل سے آج تک کسی نے یا علی مدد کہا ہے تو مجھے تو ایک ہی بندہ نظر آتا ہے، امام خمینی، جس نے صحیح میدان چنا اور صحیح میدان میں کھڑے ہو کر کہا یا علی مدد، اور پھر علی نے مدد کی. پھر کی علی نے مدد؟ عزیز من، مقصد بلند رکھا اپنا، عالی مقصد چنو، عالی ترین مقصد چنو، چھوٹے مقصد سے قدر کم ہو جائے گی. ہم نے اپنی قوم کی قدر خود کم کی ہوئی ہے، خود کم کی ہوئی ہے. ملتے ہیں جا کر، ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں جا کر، پرائم منسٹر سے ملتے ہیں، بڑا وقت لے کر، کیا ان سے لیتے ہیں؟ حج کا کوٹا بڑھا دو ہمارا، کہ پہلے 50 حاجی ہمیں کوٹا، حج کا کوٹا ہے نا پرائیویٹ ٹورزم کے تحت، حج کا کوٹا 50-50 کا کوٹا سب کو دیا ہوا ہے. احتجاج کر کے کہ اگر ہمیں کوٹا نہیں ملا ہم احتجاج کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ملاتے ہیں، کتنا 55 کر دیا. خوش ہو کے آئے کہ ہمارا کوٹا 50 سے 55 ہو گیا ہمارا. اس طرح سے ملتیں نابود ہو جاتی ہیں. اس طرح سے جب یہ پوچھیں بھی آپ سے کہ کیا چاہیے، نہ کہو کہ ہمیں آپ سے کچھ چاہیے، ہمیں جو چاہیے ہم حاصل کر لیں گے. بلند ہمت کو ہمیں یہ نہیں کہتی ہمیں یہ دے دو، وہ کیا کہتی ہیں؟ ہمیں جو لینا ہے ہم لینا جانتے ہیں، ہم خود لے لیں گے، آپ کی زحمت کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود لے لیں گے. یہ ہمت بلند ہے جو جوانوں کے اندر چاہیے، جو اس قوم کے اندر چاہیے. بیچارگی کا احساس ختم کرو کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے. کیوں اپنے اوپر احساس بیچارگی ٹھونس کے رکھا ہوا ہے؟ ہمت بلند کر اپنی، اتنی ہمت بلند کر، اتنا ارادہ مضبوط کر کہ طوفان بھی اس ارادے کو نہ توڑ سکے، آندیاں بھی نہ توڑ سکے، مصائب بھی اس ارادے کو نہ توڑ سکے. کربلا اس لیے کہا گیا زندہ رکھو کربلا کو، یاد کربلا کو، یاد کربلا زندہ رکھو، ورنہ ارادے مضبوط نہیں ہو سکتے. کربلا ارادہ سازی کا کارخانہ ہے. جن لوگوں سے ارادے نہیں ہو سکتے تھے، کربلا نے ان کے بھی ارادے بندھا دیے. کوفہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بے ارادہ و بے شخصیت و بے قیمت و بے قدر لوگ، خس و خاشاک، لیکن زبانیں بڑی دراز تھیں ان کی. بڑے بڑے فن خان شیعہ بیٹھے ہوئے تھے کربلا کے اندر، سلیمان ابن سرد جیسے، اور نہ جانے کون کون سے نام لینا شاید بعض کا مناسب نہ ہو. اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے جن کی زبانیں ایک ایک میٹر نکلتی تھی باہر، اور دعویٰ کرتے تھے ہم اتنے بڑے شیعہ ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آیا ایسے گم ہوئے. تاریخ نہیں بتاتی اس وقت کہاں تھے جب کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا. رسوا ہوئے، پوری دنیا کے اندر رسوا ہوئے، بے ارادہ و بے قیمت انسان تھے وہ. بڑی باتیں کرنے سے قیمت نہیں بڑھ جاتی، بڑی زبان درازی سے، بڑی تقریریں کرنے سے قیمت نہیں بڑھتی. ارادے بڑے رکھو، ہمت بلند رکھو اپنی، اعلی ہمت، ہر جگہ پر اعلی ہمت کا مظاہرہ کرو. سید الشہداء نے جن اصحاب کو فرمایا کہ آپ جیسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، میرے نانا کو نہیں ملے، بابا کو نہیں ملے، بھیا کو نہیں ملے، یہ حق کے ماز ہے. اس لیے کہ ان شہداء کے اندر کیا عظمت تھی، ان کے اندر ایک عظمت ایسی تھی کہ ان کے ارادوں پر کوئی چیز اثر انداز نہیں تھی. سید الشہداء نے چراغ بجھایا اور ان سے کہا کہ آپ چلے جاؤ، میں نے اپنا حق بیعت تمہاری گردن سے اٹھا لیا ہے. ایک بھی نہیں اٹھا. اور یوں نہیں کہ سید الشہداء نے انہیں کسی اندھیرے میں رکھا ہو. جب مدینے سے چلے تو فرمایا تھا جو میرے ساتھ جائے گا مارا جائے گا، جب مکہ سے روانہ ہوئے تو فرمایا جو میرے ساتھ جائے گا مارا جائے گا، جب کربلا پہنچے تو فرمایا جو میرے ساتھ رکے گا مارا جائے گا، شب عاشور فرمایا جو میرے ساتھ رکے گا کل مارا جائے گا. امام نے چراغ بجھا کے کہا کہ ہر انصاری ایک ہاشمی کا ہاتھ پکڑے اور یہاں سے نکل جائے، میں نے بیعت کا حق اٹھا لیا آپ سے، اگر تم چلے جاؤ میں ناراض نہیں، گناہ نہیں ہوگا. لیکن نہیں گئے. پھر سید الشہداء نے انہیں بتایا کہ کل مارے جاؤ گے، پھر انہیں جگہ بتائی، اس جگہ فلاں مارا جائے گا، اس جگہ فلاں مارا جائے گا، ہر ایک کو جگہ بتائی، اس کے باوجود بھی نہیں اٹھے، بلکہ کیا عزم کیا، اٹھ کر اظہار کیا، اے مولا یہ ایک جان ہے، اگر خدا ہزار جان دے اور ہر دفعہ ہمارے وجود کے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہزار ٹکڑے کر دیں، پھر بھی آپ کے قدموں میں جان نثار کریں گے. یہ عظیم ارادے تھے. جب شب عاشور پہرے پہ ایک شخص بیٹھا سن رہا تھا بہن اور بھیا کی باتیں، سید الشہداء جو وصیتیں فرما رہے تھے جناب سید ساجدین کو، بی بی نے پوچھا کہ کیا کل آخری رن ہوگا، کل جدائی ہو جائے گی؟ امام نے فرمایا ہاں بہنا، کل آخری وقت ہوگا، کل جدائی ہو جائے گی. بی بی رو کے کہتی ہیں بھیا کیا یہ اصحاب و انصار جو ہمارے ساتھ ہیں کیا کل ہمارے ساتھ ہی ہوں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ عاشور کا دن چڑھے، سورج نکلے اور یہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں. پہرے پہ بیٹھے ہوئے صحابی نے، انصاری نے یہ بات سنی، دوڑا ہوا حبیب ابن مظاہر کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، حبیب غضب ہو گیا خدا کا، زہرا کی بیٹی کو ہماری وفا پہ اعتماد نہیں ہے. جناب حبیب نے تمام انصار کو اکٹھا کیا ایک خیمے کے اندر اور سید الشہداء کو پیغام بھیجا، مولا تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیے. جب امام آئے تو عرض کرنے لگے، مولا ہم نے سنا ہے بی بی کو ہماری وفا پر اعتماد نہیں ہے، اس عالم میں ہم صبح نہیں کرنا چاہتے، ہم اسی وقت اپنی جان نثار کرنا چاہتے ہیں، اذن جہاد صادر فرمائیے. امام نے ان انصار کو بٹھا کر فرمایا کہ جیسے انصار مجھے ملے ہیں ایسے میرے نانا کو نہیں ملے، ایسے میرے بابا کو نہیں ملے، نہیں ملے. عزیز من، جب رسول اللہ جنگ احد میں زخمی حالت میں پڑھے تھے تو مشہور ہو گیا رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں، یہ سارے اصحاب چھوڑ کے چلے گئے، صرف تین آدمی بچ گئے رسول اللہ کے پاس، اور ادھر امیر المومنین جنگ صفین میں بلا بلا کے کہہ رہے ہیں کہ او اٹھو فتنے کی جڑ کاٹنے کے لیے لیکن اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ادھر حسین چراغ بجھا کے کہتے ہیں چلے جاؤ، یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنا فرق تھا ان اصحاب میں اور ان اصحاب میں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا جہاں ذکر حسین ہو وہاں اصحاب حسین ضرور ہو، اگر درود و سلام پڑھو حسین پر تو اصحاب حسین پر ضرور درود و سلام پڑھو۔ خدا شاہد ہے ان میں سے ہر انسان اس عظمت کا مالک ہے، اتنا عظیم ہستیاں ہیں یہ بزرگوار انسان اور ان کا یہ سردار حبیب ابن مظاہر۔ ارادہ دیکھیں اس شخص کا، بوڑھا انسان ہے، جنگ کے اس عمر میں نہیں ہے، گزار چکا اپنی جنگ، کہ البتہ کربلا میں حبیب سے بھی زیادہ مسن انسان موجود تھے، صحابی موجود تھے جن کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ جب میدان جہاد میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو 3 کپڑے منگوائے، ایک کپڑے سے کہا میری کمر باندھ دو تاکہ کمر سیدھی کر سکوں، ایک کپڑے سے کہا میری بھویں بڑا پڑے سے لٹک گئی ہیں، انہیں اٹھا کے اوپر باندھو تاکہ دیکھ سکوں، اور ایک کپڑے سے کہا کہ گھوڑے کے نیچے میری ٹانگیں باندھو تاکہ گر نہ جاؤں۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں حسین علیہ السلام کے ساتھ آیا ہوں، میں دشمنان حسین کے مقابلے میں لڑنا چاہتا ہوں۔ اے بزرگ، تو تلوار نہیں اٹھا سکتا، تیرا جسم اتنا بوڑھا ہے، نحیف ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے، تمہیں میرا جسم نظر آتا ہے، میرا ارادہ نظر نہیں آتا، میری ہمت نظر نہیں آتی۔ وہ ہمت کا مظاہرہ کرنے آیا تھا یہ حبیب۔ جب سید الشہداء نے کوفہ کا ارادہ ترک کر دیا اور کوفہ سے رخ موڑ لیا اپنا نامعلوم مقصد کی طرف، ایک خط لکھا حبیب کے نام قاصد کو، دیا جا کر حبیب کو پہنچا دو۔ قاصد پہنچتا ہے کوفہ میں، حبیب کو جا کر خط دیتا ہے، رات کے وقت دستک دیتا ہے۔ حبیب نے دروازہ کھولا، خط لیا، چراغ پہ جا کر خط پڑھنا شروع کیا۔ ادھر سے حبیب خط پڑھتے جاتے، آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے۔ زوجہ حبیب پوچھتی ہیں، حبیب یہ کس دکھیا کا خط رات کے وقت آ گیا ہے؟ لگتا ہے بڑا ناگوار خط ہے، لگتا ہے بڑے مصیبت زدہ کا کسی کا خط آ گیا ہے۔ حبیب نے روتے ہوئے کہا، میرے مولا حسین کا خط آیا ہے۔ سوجہ رو کے کہتی ہے، حبیب جب مولا حسین کا خط آئے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اے حبیب، اسے آنکھوں پہ لگا، اسے بوسا دے، اسے سینے پہ لگا۔ حبیب، مولا کا خط تو خوشی کا خط ہے۔ کہنے لگا، جو خط میں لکھا ہوا ہے وہ جو بھی پڑھے روئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ پوچھتی ہے، حبیب مجھے جلدی بتا خط میں کیا لکھا ہے۔ حبیب نے خط سنانا شروع کیا، میرے مولا نے لکھا ہے، حبیب مجھے کوفہ کے دوراہے پہ کوفیوں کی بے وفائی کا علم ہو گیا ہے، میں نے اپنا راستہ بدل دیا ہے۔ اے حبیب، میں کسی نامعلوم مقصد کی طرف جا رہا ہوں، اے حبیب اگر ہو سکے تو میری مدد کے لیے آ جا۔ اور ساتھ ہی حبیب رو کے کیا کہتے ہیں، رو کے کہتے ہیں کہ مولا نے ساتھ خط میں یہ بھی لکھا ہے، حبیب میں زہرا کی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر آیا ہوں، میری بہنیں اور میری بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، آل علی و آل بتول بھی میرے ساتھ ہے، آل رسول بھی میرے ساتھ ہے۔ زوجہ پوچھتی ہے، حبیب پھر بتا کیا کرنا ہے، کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے کہا، میں نے قوم کے بڑوں سے مشورہ کرنا ہے، اگر قوم کے سردار راضی ہو گئے تو میں چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر زوجہ حبیب کہنے لگی، اے حبیب شرم کی بات ہے، مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ اے حبیب، تجھے فاطمہ کا لال بلا رہا ہے اور خط میں لکھ بھی دیا ہے، میری بہنیں اور بیٹیاں میرے ساتھ ہیں اور عالم غربت کا وقت آ گیا ہے، اور حبیب آپ کہہ رہے ہو میں سرداروں سے مشورہ کر کے فیصلہ کروں گا۔ اے حبیب، تم وہ حبیب تو نہیں لگتے جو نام حسین کے عاشق تھے۔ اے حبیب، آج کیا ہو گیا؟ حبیب رو کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے یہ مقصود نہیں تھا، میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تو میرے بغیر رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی۔ اب جب مجھے اندازہ ہو گیا تو میرے جانے پہ راضی ہے تو میں حسین کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ حبیب نے گھوڑا لیا، اپنے غلام کو دیا، کہا کوفہ کے شہر سے باہر میرا منتظر ہے، میں آ رہا ہوں۔ غلام گھوڑا لے جاتا ہے، کوفہ کے شہر سے باہر ایک مقام پر انتظار کرتا ہے، حبیب کو پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، غلام جب دیکھتا ہے حبیب نہیں آئے، اٹھ کے گھوڑے کو کہتا ہے، اے گھوڑے کو خطاب کر کے کہتا ہے، اے گھوڑے تو میرے مولا حبیب کا گھوڑا ہے، مجھے حق نہیں تجھ پر بیٹھوں، لیکن شاید حبیب کا ارادہ بدل گیا ہے، شاید عبیداللہ کے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے، شاید حبیب کو راستہ نہیں ملا، تو مجھے اپنی پشت پہ سوار کر مولا حسین تک پہنچا دے، میں حبیب کی طرف سے بھی مدد کروں گا۔ جب حبیب نے غلام کے الفاظ سنے رو کر کیا کہا، اے حسین غربت کا یہ عالم آ گیا کہ آج غلاموں کو رحم آنے لگا۔ حبیب سوار ہوتے ہیں، گھوڑے پہ غلام کو سوار کرتے ہیں اور حسین کے کاروان کی طرف جاتے ہیں۔ امام نے ایک جگہ پر پرچم تقسیم کیے تھے، ایک پرچم اپنے پاس رکھا، سب نے بڑھ کے کہا مولا یہ پرچم ہمیں دے دے، فرمانے لگے نہیں، یہ میرا دوست آئے گا، یہ میرا مہمان آنے والا ہے، یہ پرچم اس کے لیے رکھا ہے۔ لوگ کہتے مولا اب کوفہ سے کوئی مدد کو نہیں آئے گا، حسین فرماتے جس کو میں نے بلایا ہے وہ ضرور آئے گا۔ اتنے میں خبر ملتی ہے مولا کوفہ کی طرف سے ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، مولا نے کاروان روک دیا، استقبال کے لیے اتر گئے سواری سے، گھوڑا سوار قریب آتا ہے، آ کر گھوڑا روک کر اپنے آپ کو گھوڑے سے گراتا ہے، پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے، حسین نے جا کر اٹھایا، گلے لگایا، پیشانی سے مٹی صاف کی اور فرمایا مرحبا، اے حبیب مرحبا، عالم غربت میں ہماری مدد کو آئے ہو۔ ادھر سے بی بی محمل میں بیٹھی، جب پوچھا لوگوں کاروان کیوں رک گیا، کوئی حملہ تو نہیں ہو گیا، جب پتا چلا نہ بی بی حملہ نہیں ہوا، کوئی کوفہ سے مہمان آیا ہے، امام نے اس کو اٹھایا خاک سے، سر چوم کے یہ کہا مرحبا۔ بی بی پوچھتی ہے ذرا جا کر پوچھو آنے والا کون ہے، جب پوچھا گیا کہ آنے والے کا نام حبیب ہے، تو ایک دفعہ بنت زہرا کیا فرماتی ہے کہ جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ جب حبیب کو سلام پہنچتا ہے رو کر حبیب خاک پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اے حبیب کہو تیرا مقام، کہا زہرا کی بیٹی کا سلام۔ لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلومین عالم کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، خداوند حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاوم سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کو اندرونی و بیرونی دشمنوں سے نجات عطا فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں کوئٹہ میں دیگر مقامات پر، وہ بالاخص زائرین سید الشہداء جو اس وقت حرم امام حسین علیہ السلام میں مشرف بزیارت ہیں، پروردگارہ ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس و بالخصوص شہداء کے لیے، شہداء ایام عزا بالخصوص ثانیہ کوئٹہ و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔